Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اس آیت پر بیان سے پہلے گرمی کی جو شدت ہے اسے برداشت کرنے کے فضائل میں پہلے بیان کر چکا ہوں، انہی فضائل کو دوبارہ سوچ لیں. سمجھ رہے ہیں؟ پسینہ نکل رہا ہے نا، گرمی بہت ہے، تو پسینے کے کیا روحانی فائدے ہیں اور جسمانی فائدے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں بیان کر چکا ہوں، اس کو دوبارہ سوچ لیں. کیونکہ میں نے وہ اگر اس پہ شروع کر دیا تو پورا موضوع تبدیل ہو جائے گا. یہ بیان کرنے پڑتے ہیں بعض دفعہ تاکہ لوگ ٹک کے بیان سن لیں، ٹھیک ہے نا، پریشان نہ ہو زیادہ. یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت بیان کی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فیصلہ نہ کروائیں. نبی سے مراد ہے اسلام، نبی سے مراد کیا ہے؟ اسلام. یعنی اپنے ہر معاملے میں فیصلہ کس سے کروائیں گے؟ اسلام سے، کہ اسلام کیا کہتا ہے. اس کی وجہ یہ بنی آج اس آیت کے انتخاب کی کہ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں یہ کہا گیا کہ ایک عورت نے زنا کیا ہے، شادی شدہ عورت نے، تو اسے زمین میں یعنی گڑا کھود کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جا رہا تھا. ایک عورت تھی اور ارد گرد بہت سارے پگڑی والے پتھر اٹھا اٹھا کے اس عورت کو مار رہے تھے، وہ چیخ رہی تھی اور اتنا مارا پتھروں سے اس عورت کو کہ اس کی بالآخر موت واقع ہو گئی. ویڈیو پہ جو کمنٹس تھے وہ یہ تھے کہ افغانستان میں جلال آباد میں رجم کا ایک واقعہ کہ ایک عورت نے زنا کیا تو اسے رجم کیا جا رہا ہے. اب میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ واقعی افغانستان میں ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پرانی ویڈیو ہے یا نئی ویڈیو ہے، اس عورت نے واقعی زنا کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا، ایسے ہی بھی کسی پہ ظلم ہو سکتا ہے. اگر کیا تھا تو وہ شرعی گواہوں سے ثابت بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن نیچے جو کمنٹس تھے لوگوں کے، ان میں بہت سے لوگوں نے یہ کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. یعنی اگر یہ مان لیا جائے کہ اس عورت نے واقعی زنا کیا ہے، یہ واقعی شادی شدہ بھی ہے اور شرعی گواہوں سے زنا ثابت بھی ہو گیا، تو بھی پتھروں سے مارنا یہ کیا ہے؟ بولو بھائی، ظلم ہے. ترس کھا رہے تھے بہت سے لوگ، اور یقیناً ترس آتا ہے جب انسان ایسا منظر دیکھتا ہے، ایک عورت پہ پتھر پڑتے ہوئے، تو انسان کے دل میں بہرحال نرمی پیدا ہوتی ہے اگر سینے میں انسان کا دل ہوگا. لیکن جو کمنٹس تھے نا، اس سے ایک چیز، ایک سبق ملا. بہت سے تو کمنٹس مسلمانوں ہی کے تھے جنہوں نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے، یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ مسلمان جب کوئی سزا جاری کرتا ہے کسی مجرم پہ اور وہ سزا اللہ کی طرف سے بیان کردہ ہو تو پھر مسلمان کے پاس ترس کھانے کا آپشن بولو بھائی ختم. یہی چیز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے علاوہ مذہب بولو بھائی کیا ہے. یہی تو فرق ہے. جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں آپ نے اعتراف کیا کہ اللہ کے احکام بتائے گا کون؟ محمد. وہ اللہ کے میسنجر ہیں, وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں کوئی سزا بیان کی ہے, بتائی ہے, تو وہ اپنی طرف سے نہیں. اس میں آپ کو ترس کھانے کی ترس آنا الگ چیز ہے, ترس کھانا الگ چیز ہے. ترس کھانے کا مطلب یہ کہ آپ اس کی مدد کریں, آنا یہ غیر اختیاری چیز ہے. اس پہ نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. تو رجم چونکہ ایک بہت ہی سخت سزا ہے اسلام میں, دنیا کے کسی مذہب میں اتنی بڑی سزا کا تصور آج بھی موجود نہیں ہے. پہلے ہوا کرتا تھا, اب نہیں ہے. تو جو کمنٹس ہیں نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ یوں ہو رہا ہے, یہ فلانا ہو رہا ہے, یہ ڈمکانا ہو رہا ہے, یہ ایسا ہو رہا ہے, ویسا ہو رہا ہے, یہاں دو چیزیں ضروری ہیں. رجم سے ملتے جلتے اور بھی شریعت میں احکام ہیں جو ہماری عقل کو اپیل نہیں کرتے, یعنی بظاہر ہمیں عجیب سے لگتے ہیں. وہ اللہ نے اس قسم کے احکام ہمیں اس لیے بھی دیے ہیں کہ اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ جس شخص نے زنا کیا تھا اس نے تو میرے حکم کو توڑ دیا, اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس پہ سزا جاری کرنے کا جو حکم میں اپنے بندوں کو دے رہا ہوں یہ اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے. اب یہ بندوں کی آزمائش ہے کہ آپ اس پہ ترس کھا کے چھوڑ دیتے ہیں یا اسے شریعت کے مطابق سزا دیتے ہیں. یہ انسانوں کی آزمائش ہے. تو جو لوگ بھی نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا, اگر کمنٹ یہ ہوتے کہ اس نے زنا کیا ہی نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے. یہ کمنٹ ہوتے کہ کیا ہے مگر شرعی گواہوں سے ثابت نہیں ہو سکا, یہ بھی اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے. ضروری تو نہیں کہ جس کو پتھر پڑ رہے ہوں وہ واقعی مجرم ہو بھی کہ نہیں ہو. لیکن اگر یہ کہنا کہ زانی کو یہ سزا دینا ظلم ہے تو یہ پھر کس پر اعتراض ہے بھائی؟ یہ اللہ پہ اعتراض, کیونکہ آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ آزمائش ہے کس کی؟ اللہ کے بندوں کی. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے. بہت اہم بات ہے, اللہ کرے دل میں اتر جائے. ہم جب شریعت پہ چلتے ہیں نا, دیکھیں ہر انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ ہر چیز کو اسی مزاج سے پرکھتا ہے کہ یہ اچھی ہے یا بری. مثال دیتا ہوں, گٹکے کے عادی کو آپ گٹکا کھلائیں, وہ اس کے ذائقے کو اچھا کہے گا برا کہے گا؟ بولو نا بھائی, وہ کہے گا شہد سے زیادہ مزہ ہے. اس کا ایک مزاج بن چکا ہے نا گٹکا کھانے کا, اس مزاج کے حساب سے وہ اپنے مزاج کو اصل معیار بناتا ہے کہ میری زبان جس چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ اچھی ہے اٹ مینس کہ یہ اچھی ہے. ایک عام آدمی کے قریب سے گٹکا گزاریں گے وہ اسے اچھا بولو بھائی نہیں کہے گا. کیوں؟ اس کا مزاج یہ کہتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے. تو یہ فیصلہ کس سے کروایا جا رہا ہے؟ شریعت سے کروایا جا رہا ہے. بولتے کیوں نہیں؟ بولو نا. نہیں کروایا جا رہا. میڈیکل سائنس سے فیصلہ کروایا انہوں نے ہے بھائی. یہ ہر آدمی اپنے مزاج سے فیصلہ کر رہا ہے نا. میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ گٹکا اچھا نہیں لگتا مجھے اور اچھا نہیں ہے تو اس لیے کہ مجھے نہیں لگ رہا. تو مزاج سے جب آپ فیصلہ کروائیں گے تو ہر ایک کا مزاج دوسرے سے بولو بھائی مختلف. گٹکے کے بارے میں فیصلہ کروانا پڑے گا ڈاکٹروں سے کہ بھائی کھانے کی چیز ہے نا, تو ڈاکٹر حکیم بتا سکتے ہیں کہ یہ اچھی ہے یا بری. اب اگر ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ گٹکا بری چیز ہے, گٹکے کا عادی کہہ رہا ہے کہ اچھی چیز ہے, اس کا مطلب کہ میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں وہ اپنے مزاج کو داخل کر رہا ہے. سمجھ گئے بات؟ یہ مزاج کی دخل اندازی یہ صحیح ہوگی غلط ہوگی؟ غلط ہے. یہ تو ہر چیز کو پرکھنے کا ایک معیار ہوتا ہے, اس معیار پہ اس کو پرکھا جائے گا. اس میں اگر کوئی مزاج لائے گا تو وہ مزاج کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی غلط. ایک اور مثال, اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب وضو کا پانی یا غسل کے لیے پانی نقصان دہ ہو, بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو, تو تیمم سے نماز پڑھو. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ بولو ہے یار. ایک صاحب نے ہمارے حضرت کو فون کیا کہ میں 3 دن سے تیمم سے نماز پڑھ رہا ہوں, پانی شدید نقصان دہ, کوئی بیماری ہو گئی تھی ان کی باڈی میں, لیکن نماز میں بالکل بھی مزہ, بولو بھائی نہیں یار. یہ کوئی نماز ہے؟ گندگی جسم پہ لگ گئی ہے اور سکون ہی نہیں مل رہا نماز میں, وہ کیفیت ہی نہیں بن رہی. اور بالآخر میں سردے میں گیا تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا, یار یہ کیا نماز ہے, اتنے دنوں سے نہائے نہیں ہیں. تو میں نے نماز ہی توڑ دی. میں نے کہا اس سے اچھا ہے نہ ہی پڑھو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو مزاج چونکہ صاف ستھرے طریقے سے نماز پڑھنے کا بن گیا ہے, غسل کر کے, اچھے کپڑے پہن کے, خوشبو لگا کے, اب کئی دنوں سے نہائے نہیں ہیں تو مزاج یہ کہہ رہا ہے اس حالت میں نماز اچھی نہیں ہے. یہ شریعت کہہ رہی ہے مزاج کہہ رہا ہے؟ مزاج کہہ رہا ہے. لہذا محترم نے نماز کے بیچ میں ہی نماز توڑ دی. تو ہم ان کے مزاج سے پوچھیں, ذوق سے پوچھیں تو بہت اچھا کام کیا بھائی. اتنے گندے حالت میں اللہ کا نام لے رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ غسل بھی فرض تھا شاید ان کے اوپر. لیکن گٹکے کی بات جیسے میڈیکل سائنس سے پوچھی جائے گی تو نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ سے پوچھا جائے گا کہ صحیح کیا غلط کیا, تو اللہ کہیں گے نماز توڑ کے نہ صرف غلط کیا بلکہ بہت زیادہ غلط کیا, کیونکہ میں نے جب تیمم کو وضو کا خلیفہ, وضو کا نائب بنا دیا, تو اب میری نظر میں تیمم کرنا ایسے ہی ہے جیسے وضو یا غسل کرنا. میں اس کو یہی فرض کروں گا کہ غسل کر کے نماز پڑھ رہا ہے. تو جب میں فرض کر رہا ہوں کہ غسل کر رہا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بہت مشکل ہے بھائی, اس زمانے میں بات سمجھانا سے زیادہ مشکل دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. یہ آج کل مارکیٹ میں چل یہی رہا ہے. جو تبلیغ میں لگے گا اس کا تبلیغی مزاج بن جائے گا, جو خانقاہ میں لگے گا اس کا خانقاہی مزاج بن جائے گا, جو جہاد میں لگے گا اس کا جہادی مزاج بن جائے گا. ہے بھائی؟
جو جس فیلڈ میں جائے گا نا اس کا وہ کیا بن جائے گا, وہ اپنے مزاج میں گھسیڑ دیتا ہے یہ چیزیں. جو امت پہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت پہ رحم کے فضائل بیان کیے ہیں, جو صرف یہ فضائل سنتا ہے اس کے مزاج میں انسانیت کی خدمت آ جاتی ہے. اب وہ زنا کرنے والوں کو پتھر سے ہلاک ہوتا ہوا دیکھ کے خوش بولو بھائی نہیں ہوتا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس نے تو یہ حدیثیں سنی ہے کہ کتے کو پانی پلانے سے کیا ہو گئی بخشش. تو جس کے مزاج میں یہ چیز ہو کہ کتوں پہ بھی رحم کرنا ہے, تو وہ انسان کو پتھر سے مار کے ہلاک کرنے پر آمادہ ہوگا؟ ہے بھائی, کیسے آمادہ ہوگا؟ کہے گا ایک طرف تو کتوں کو پانی پلانے کی ترغیب ہے, تبھی میں نے کتوں کے خلاف ابھی کچھ دن پہلے بیان کیا تھا تو بہت تکلیف ہوئی تھی ان کو. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ میں نے بیان کیا تھا کہ کراچی میں کتے بہت زیادہ ہو گئے ہیں, کے ایم سی والوں کو چاہیے کہ جیسے پہلے کتوں کو مارا کرتے تھے اب بھی کیا کریں, مارے. نسل بہت بڑھ گئی ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. مدینہ میں جب کتے زیادہ ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا. جب ان کی نسل کنٹرول میں آ گئی, ایک لمٹ ہو گئی, یعنی ایک لمٹ پہ آگے رک گئی, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع کر دیا کہ مزید نہ مارو, کیوں نسل ختم کرنا مقصد نہیں ہے, زیادہ ہو گئے ہیں کنٹرول کرو ان کو. تو یہی حال کراچی میں بھی ہو گیا ہے, اتنے کتے. پہلے کے ایم سی والے مار دیا کرتے تھے, اب مارنے پر این جی اوز نے پابندی لگائی ہے, جس کی وجہ سے کتے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو بھی کاٹ رہے ہیں, گاڑیوں کے نیچے آ کے ایکسیڈنٹ کا ذریعہ بن رہے ہیں, بائیکوں والے الٹ رہے ہیں, مرغیاں کھا رہے ہیں. میں نے بیان کیا تھا کہ ایک صاحب کی دو مرغیاں کتے کھا گئے, اگلے دن کتوں کو پتا چل گیا میری بھی دو مرغیاں کھا گئے. وہ پتہ نہیں انہوں نے میرا بیان سن لیا ہوگا, اگلے دن ہوا یہ واقعہ, کتوں تک بات پہنچ گئی ہو گئی نا, ہوگی ہماری بھی دو مرغیاں کھا گئے. اب ہماری مرغیاں انجوائے کیا کرتی تھیں, روڈ پہ گھوما کرتی تھیں, ان کا بھی حق تھا نا. اب ہم نے ان کو بند کرنا پڑا کہ یار کتے کھا رہے ہیں. تو بھائی لیکن مجھے افسوس اس پر ہوا تھا کہ میں نے جب یہ بیان کیا تھا تو لوگوں نے کتوں پہ رحم کے فضائل کی حدیثیں بیان کر کے شیئر کرنا شروع کر دی کہ اسلام تو ایک جانوروں پہ رحم کا حکم دیتا ہے, اسلام میں تو یہ حکم ہے کہ کتوں کو ایک پانی پلا دیا تھا تو اس کی بخشش ہو گئی تھی, اسلام میں یہ, اسلام میں یہ. اور یہ مولوی کو دیکھو جہالت پھیلا رہا ہے, کتوں کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو اس کا مطلب آپ جو کتے کو پانی پلاتے ہو نا, یہ اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ آپ کا مزاج ہے. کچھ لوگ رحم دل ہوتے ہیں بائی نیچر, کچھ سخت دل ہوتے ہیں, وہ انسان کو نہیں پلا رہے ہوتے, اور کچھ اتنے رحم دل ہوتے ہیں کہ انہوں نے یوٹیوب پہ تو ہر چیز ہے نا, جو بیمار بلی محلے میں ملے گی اٹھا کے اپنے گھر میں لا کے رکھ لیں گے, اس کی تیمارداری کریں گے, اس کی مرم پٹی کریں گے, اس کی ایک صاحب نے ایسے بلیوں کا ایک پورا ایک اجتماع جمع کیا ہوا ہے گھر میں. اور دلیل یہ ہے کہ بھئی یہ انسانیت کی, سوری انسانیت کہہ رہا ہوں, یعنی ایک جانوروں کی مخلوق کی خدمت ہے. لہذا جو انہیں کہیں بلی بیمار یا وہ نظر آئے, کوئی معذور اٹھا کے لایا گھر میں, ورم پٹی کی, اس کی سیوا کی, اور ماشاءاللہ بلی جب اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی اس کو گھر سے, جیسے بیٹیوں کو رخصت کیا جاتا ہے نا, عزت کے ساتھ گھر سے رخصت کر دی. یہ مزاج ہے, بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کیا ہے آپ کا, اس پہ تھوڑا بہت ثواب بھی مل جائے گا, لیکن یہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ کی صلاحیت دی ہے, آپ اپنی ان صلاحیتوں کو کیا کر رہے ہیں, کم میں زیادہ کر رہے ہیں. ثواب اس میں ملے گا. بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی کل کبد ذی رتبۃ اجر, جس کو بھی اللہ نے زندگی دی ہے نا اس کے ساتھ احسان کرنے میں ثواب ملے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک ادھر بھوکا مر رہا ہو انسان, اور ایک ادھر جانور مر رہا ہو تو آپ جانور کو اٹھا کے گھر لے جا کے خدمت کرتے ہیں، یہ آپ نے فائدے کا سودا کیا، یہ گھاٹے کا سودا کیا؟ یہ تو گھاٹے کا سودا کیا کہ آپ کو اس سے زیادہ آپ کر سکتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، بلی گاڑی کے نیچے نہ آئے اس کا خیال کرنا چاہیے، آ گئی ہے تو ذرا اس کو سائڈ پہ لگا دیں، کبھی اتفاق سے اس کا علاج بھی کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ اس کو مہم بنانا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بلیاں بیمار ہیں یا کوئی گاڑی کے نیچے آئی ہوئی ہیں ان کے لیے ایک الگ ہاسپٹل کھولا جائے اور ان کی ہم خدمت کریں۔ تو مزاج جو ہے نا، مزاج، تو میں نے وہ کتوں کے بارے میں بیان کیا تھا، اتنا سخت اس پہ ری ایکشن آیا لبرلز کی طرف سے کہ بڑی حیرانگی ہوئی کہ ان کی مینٹل اپروچ ہے کیا۔ انسان مرے، یعنی ان کتوں کے کاٹنے سے جو انسانوں کو نقصان ہو رہا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کتے پہ ترس آ رہا ہے۔ تو یہی بات ہے، دیکھو اللہ کے، یہ جو اسلام ہے نا، یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اسلام نے کچھ احکام ہمیں ایسے بھی دے دیے کہ ان احکام میں ہماری آزمائش ہے کہ یہ مجھے اپنا بندہ سمجھ، یہ اپنے آپ کو میرا بندہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ بندے کی اور غلام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب اسے آرڈر دیا جائے تو اس کے پاس کیوں کا آپشن، بولو، نہیں ہونا چاہیے، ہوتا ہی نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا، کوئی ریزن بنتی ہے اس کی؟ بھئی ہفتے کو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہفتے کو مچھلی کھانے سے یا شکار کرنے سے مچھلی کی نسل پہ کوئی گروتھ ریشو پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ ہے بھائی، وہ تو جتنا اتوار کو پڑے گا اتنا ہی ہفتے کو پڑے گا۔ یا ہفتے کے دن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مچھلی کھانے سے کوئی وائٹامن ڈی کی کمی پوری ہونے کے بجائے اور زیادہ کمی واقع ہو جاتی، ہفتے میں کچھ ایسی صورت سے شوائیں نکلتی ہیں، ہے بھائی؟ اللہ نے منع کر دیا، بنی اسرائیل کو کہا ہفتے کے دن آپ کو مچھلی کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور آتی ہفتے کے دن ہی زیادہ تھی۔ تو اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندے بن کے بنو، یہ زمین تمہارے باپ کی نہیں ہے، بس یہ کانسیپٹ ہمارے دل میں ڈالا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ زمین تمہارے باپ کی نہیں ہے، میں نے بنایا ہے، جیسا کہوں گا ویسے انسان کے بچوں کی طرح چلنا پڑے گا، ختم ہو گئی بات۔ ہمارے یہاں ہر چیز میں ایکچولی وہ یوں تھا، تو ایکچولی وہ ایک صاحب قربانی کے بارے میں پوچھنے لگے، قربانی کے بارے میں، یہ ابھی قربانی آنے والی ہے نا، تو اس میں بھی یہی اعتراضات، یار اتنا پیسہ غریبوں کو کھلا دیا جاتا ہے بھائی، ایک ایک گھر میں دو دو لاکھ، ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ، ایک ایک لاکھ کی قربانی ہو رہی ہے، ایک جانور کٹتا ہے نا اور اس کا گوشت تین چار دن میں کباب بنا کے کھا پی کے ختم، اتنا پیسہ اگر ہم آئی ایم ایف کو دے دیتے تو ہمارا اتنا قرضہ ادا ہو جاتا، اتنا پیسہ اگر ہم جہیز کے لیے جمع کر لیتے لاکھوں بچیوں کی شادیوں کا انتظام، بولتے کیوں نہیں بھائی، ہو جاتا، اتنا پیسہ اگر ہم ڈیم کے لیے جمع کرتے، ڈیم نے تو پھر بھی، یہ غلط ہو گئی مثال، واپس لے رہا ہوں، واپس، اور کیا ہو سکتا ہے؟ بس یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، بہرحال بہت کچھ ہو سکتا تھا نا، اتنا پیسہ ہم اپنے بچوں کی پڑھائیوں پہ لگا دیتے تو بچے ہمارے ملک سے جہالت کا خاتمہ ہو جاتا، اتنا پیسہ یوں کر دیتے تو یوں ہو جاتا، یوں کر دیتے، اور اگر چلو گوشت ہی میں خرچ کرنا تھا، بھائی علماء کہتے ہیں نا غریبوں کو گوشت کھانے کو مل رہا ہے، تو اتنا پیسہ گوشت خرید کے اسٹاک کر دیتے اور پھر پورے سال آرام آرام سے تقسیم ہوتے، یعنی گورنمنٹ یہ اعلان کرتی بھائی قربانی کی مد میں سب اتنے پیسے جمع کرائیں، 50,000 ہم کرا دیتے، 1,00,000 رفیع بھائی کرا دیتے، 1,50,000 فلاں کرا دیتا، اور یہ کرا کے گورنمنٹ یا کوئی کمیٹی بن جاتی جو کہتی اب ہم ایک دن میں نہیں بلکہ پورے سال میں ڈیوائیڈ کر کے جانور ذبح کر کے غریبوں میں بانٹتے رہیں گے، اس سے غریبوں کو فائدہ زیادہ ہوتا. بھائی ایک تین دن میں ہی آپ نے لاکھوں کروڑوں جانور کاٹ دیے، اس میں تو ضائع بھی بہت ہوتا ہے نا. ارے اس کو اسٹور کر کے، بھائی یہ گائے مفتی صاحب کی ہے، یہ گائے فلاں کی ہے، یہ گائے فلاں کی ہے، اب یہ بس اللہ کے نام پہ ہو گئی ہے، اب بوقت ضرورت بقدر ضرورت جب ضرورت ہوگی یہ گائے کٹتی رہے گی، راشن بٹتا رہے گا غریبوں میں. یہ تین دن کے اندر اندر ہی کیوں؟ تین دن کے اندر اتنا جانور جب آپ کاٹتے ہیں تو فائدے کے بجائے نقصان، بولو نا، زیادہ ہوتا ہے. معاشی لحاظ سے جانور کے گوشت کی قیمت بہت زیادہ اوپر چڑھتی ہے جو ظاہری کیلکولیشن بتاتی ہے، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ نا یار، یہ بات بھی سمجھانا کوئی مشکل کام ہے. دیکھو آپ کے پاس 3 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں یا 2 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، ماہرین معیشت کیا کہتے ہیں، وہ 2 لاکھ ایک دن میں خرچ کر لو یا پورے سال ڈیوائڈ کر کے خرچ کرو، زیادہ بہتر کون سا کیا عمل ہے؟ پورے سال ڈیوائڈ کرو، ایسا ہی ہے نا. تو آپ کے پاس اتنے جانور کروڑوں گائے بیل بکرے دمبے موجود ہیں، تو ماہر معیشت کہیں گے کہ 3 دن کے اندر کاٹ کے ان کے کباب بنا کے کھا جانا، اس سے بہتر ہے کہ ان کو پورے سال میں ڈیوائڈ کر دو. کچھ محرم میں کٹیں گے، کچھ سفر میں کٹیں گے، کچھ ربیع الاول میں کٹیں گے، اس سے گوشت کی قیمت بھی کیا رہے گی؟ ہمارے کنٹرول میں رہے گی، وافر مقدار میں غریبوں کو گوشت بھی ملتا رہے گا. عقل تو یہی کہتی ہے. اسی وجہ سے یہ لبرلز لوگوں کو بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، یار یہ کون سی قربانی ہے یار، یہ کیا ہے یار، یہ کون سا طریقہ ہے یار، جانور لاؤ کاٹو، جہاں پہ کسائی لے گیا نکال کے، اور کھال جو ہے نا وہ فلان لے گئے اور پھر وہ کھایا پیا 3 دن ہلا گلا. کچھ لوگ اسٹور کر لیتے ہیں لیکن وہ بھی اپنے لیے کرتے ہیں، غریبوں کے لیے تھوڑی کرتے ہیں. محرم میں حلیم پکا دیا اس سے بس، اس کے بعد نہیں چلتا وہ. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسری بات، گوشت خرید کے اگر وہ سستا پڑتا ہے، جانور خرید کے کاٹ کے کھایا جائے تو وہ اور زیادہ مہنگا پڑتا ہے. تو یہ کروڑوں روپے کا سرمایہ اس طرح بھی ہلاک ہو رہا ہے. ارے یہی بکرا آپ عام دنوں میں خریدو آدھی قیمت میں ملے گا، بلکہ گوشت خریدو تو اور سستا ملے گا، اور گوشت بھی اپنی مرضی کا ملے گا. جو سری پائے کے عادی نہیں ہے وہ سری پائے نہ خریدے، لیکن یہی آپ بقرعید والے دن خریدو تو ڈبل قیمت پہ. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر کاٹ نہیں تھا تو جو لنگڑے لولے جانور ہیں ان کو کاٹ دو، گوشت تو سب میں ایک ہی جیسا نکلتا ہے نا. ارے کسی کا جانور لنگڑا ہے، اندھا ہے، کاڑا ہے، کنکٹا ہے، وہ تو ویسے ہی گوشت، تو گوشت پہ تھوڑی کوئی اثر پڑتا ہے. جانور اندھا ہو گوشت تھوڑی اندھا ہے. لیکن شریعت نے کیا کہا؟ معذور جانور کی قربانی، بولو بھائی، نہیں ہے. یہ تو ایک اور اعتراض ہمارے لیے کھڑا کر دیا. تو اتنے سارے اعتراضات قربانی پہ ہوتے ہیں، ان سب کا ایک ہی جواب ایک حدیث میں موجود ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، بس اور کوئی لاجک نہیں ہے. جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو، تو اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ ابھی تو گائے کاٹنے کا کہا جا رہا ہے، بیٹا کاٹنا تک کا تو کوئی تک بنتا ہے ہی نہیں. بھائی بیٹے کو کاٹنے کا حکم دیا جائے، یہ کسی لبرل کو آپ سمجھا سکتے اس کی حکمت ہے؟ بھائی اقوام متحدہ کو قائل کر سکتے ہو کہ بیٹا کاٹنا بھی اس کی کوئی تک بنتا ہے اس کا، وہ مانیں گے؟ ہے بھائی کسی کو بھی بٹھا کے سمجھاؤ یار فلاں کو اللہ نے حکم دیا بیٹا کاٹو، تو آپ فوراً کہو گے یار ہو سکتا ہے وہ بیٹا چور ہو، معاذ اللہ، یا وہ بیٹا اتنا بڑا مجرم ہو کہ اس نے کئی لوگ کاٹ چکا ہو، تو اب باپ کو کہا جا رہا ہے اس بیٹے کو کاٹو تاکہ مزید لوگ نہ کٹیں، ڈاکو ہو، چور ہو، ہیں نہ. بھائی وہ بیٹا بھی کون ہے؟ اسماعیل، پیغمبر کا بیٹا، اور جس کے بارے میں بشارت دی گئی تھی کہ بطور انعام کے دیا جا رہا ہے آپ کو، آپ کی قربانیوں کا صلہ ہے یہ بیٹا بطور گفٹ، جس کے اچھا ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ایسے بیٹے کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے ابا کو کہ اس بیٹے کو کیا کر دو، ذبح کر دو. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے بچے کا امتحان لیا جا رہا ہو کہ یہ بچہ کتنے پانی میں ہے. کاٹنے کا اصل حکم نہ ہو بلکہ اللہ دیکھنا چاہ رہے ہو کہ بچہ آگے سے رسپانس کیا کرتا ہے. تو بچے نے جواب کیا دیا تھا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جو کہا گیا ہے عمل کر لیں. تو بچہ ایگزام میں کامیاب ہو گیا، اب اللہ کہتے ہیں بس نہیں کاٹیں. ہے بھائی، تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیٹے کو کاٹیں، اس کی لاجک کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ابراہیم بھی اللہ کے بیٹا بھی اللہ کی مخلوق پہلے ہے، ابراہیم کا بیٹا بعد میں. تو اللہ کہہ سکتا ہے بھائی میں تو ویسے بھی کسی کو کسی وقت موت دے سکتا ہوں، آپ نہیں کاٹیں میں کسی اور حادثے سے ہلاک کر دوں، یہ تو مجھے اختیارات ہیں نا، دیا بھی تو میں نے. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ابراہیم تو میرا بندہ ہے اور تیرا بیٹا بھی میرا غلام ہے، غلام کو جب حکم دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کیوں کا آپشن نہیں ہوتا، بس یہ ثابت کرنے کے لیے کاٹو. تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹے مت کاٹو بلکہ بیٹے تو مزید پیدا کرو، نسل بڑھانے کا حکم ہے نا، لیکن بیٹے کے بدلے میں جانور کاٹو. اور اس جانور پہ جو اعتراضات ہوں کہ کیوں کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اتنے پیسے سے غریب کی شادی کرا دیتے. ایک تو غریب کی جب بھی مثال آتی ہے شادی کی آتی ہے بیچارے کی مثال، کیونکہ غریب کے ہر مسئلہ حل ہوتا ہے، شادی نہیں ہوتی بیچارے کی. غریب کو روٹی بھی مل جاتی ہے، لوگ زکات فطرہ دے دیتے ہیں غریبوں کو، میں نے دیکھا ہے، بلکہ دیتے ہی غریبوں کو ہیں، تلاش کر کر کے غریبوں کو دیتے ہیں، ہر کام علاج بھی ہو جاتا ہے. غریب کا مسئلہ اٹکتا کہاں ہے؟ رشتہ لینے جائے گا، جتنا بھی ترس آ رہا ہو نا آپ کو، آپ بولے گا بھائی تو یہ ایک لاکھ مزید لے لے، پتلی گلی سے نکل یہاں سے، بیٹی نہیں دوں گا. تو غریب کے سارے مسائل کہاں کے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے میں مثال دیتا ہوں غریب کی شادی. شادی نہیں ہوتی اس کی بیچارے کی، رشتہ نہیں دیتا کوئی، تو غریب بھی نہیں دے رہے ہوتے. کمال کی بات یہ، غریب بھی نہیں دے رہے ہوتے اسے. تو اس لیے میری زبان سے نکلتا ہی یہی لفظ ہے ہمیشہ. کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، تو میں یہ کر رہا تھا کہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو تم نے 1.5-2 لاکھ کا بیل خریدا ہے، اس سے کسی غریب کی شادی کرا دیتے، یا کھانا کھلا دیتے، یا کسی غریب بچی کو جہیز دے دیتے، یا فلانا کر دیتے، تو ڈمکانا کر دیتے. تو آپ ان سے بولو بھائی جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا بیٹے کو ذبح کرو، تو ابراہیم علیہ السلام بھی اس قسم کے اشکال اگر کر لیتے تو وہ اللہ کے خلیل نہ بنتے، وہ معاذ اللہ نقل کفر شیطان کے دوست بن جاتے. تو آپ مجھے بھی شیطان کا دوست بنانے کی کوشش نہ کریں. اللہ نے حکم دیا کہ کاٹو تو میں کیا کروں گا؟ کاٹوں گا. اور حج میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب معاملہ ہوتا ہے، یہاں تو ہم گوشت کھا بھی لیتے ہیں، کھلا بھی دیتے ہیں، منا میں جو کروڑوں لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں وہ تو بیچارے اکثر ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن عقل پرستوں کو اللہ نے یہاں ایک جواب دیا ہے کہ تم جو یہ فلسفے کیلکولیٹر لے کے بیٹھتے ہو نا کہ اتنے جانور اگر یوں ایکچولی یوں ہو جاتا تو ہر سال اگر کٹتے تو ایکچولی گوشت کی قیمتیں کنٹرول میں رہتی ہیں، اور ایکچولی یوں ہوتا اور اس سے اتنے غریبوں کے پیٹ بھر جاتے اور اس سے تو جانور ختم ہوتے ہیں. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں بتا دیا کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا نا، تو سب سے زیادہ نسل چلی کس کی ہے؟ اسماعیل کی. اور برکت کس میں ہوئی؟ اسی بیٹے میں. آئی بات سمجھ میں؟ کوانٹیٹی کے لحاظ سے بھی اور کوالٹی کے لحاظ سے بھی. آج بھی دنیا میں خاندان افرادی قوت کے لحاظ سے سب سے زیادہ سید ہیں دنیا میں، جن کو شاہ بھی کہا جاتا ہے، سید بھی کہا جاتا ہے، افرادی لحاظ سے بھی. اور روحانی اعتبار سے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا کیے. پتا چلا کہ بھائی جو اللہ کے لیے کٹے گا بڑھے گا بھی، بولو نا. وہی کتے تو 12 بچے دیتے ہیں، اور کئی سال ہو گئے کہ ایم سی والے نہیں مار رہے، پھر بھی اتنے نہیں ہوئے ہیں بھائی، یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا. لیکن گائے، بیل، بکرے، دمبے روزانہ کروڑوں کی تعداد میں کٹتے ہیں، اتنے کہ ہمارے تصور سے جب بھی شنواری جاؤ گے 8-10 بکرے لٹکے ہوئے نظر آئیں گے آپ. ہر ہوٹل پہ یہی ہے. او بھائی، سال میں ایک بچہ دیتی ہے بکری یار. گروتھ ریشو کیا ہے؟ ایک بچہ سال میں. کٹ روزانہ رہا ہے، روزانہ. کمیلا جاؤ نا کبھی، کراچی کے کمیلے جاؤ، روزانہ بچھڑے دو دانت کے وہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. او بھائی، یہ تو 2 سال میں ایک پیدا ہوتا ہے. ہیں یہ مرغیوں کی طرف 24-24 انڈے تھوڑی دیتی ہیں بکریاں اور گائے کہ 24-24 بھینسیں نکل رہے ہیں اس میں سے. اتنا کٹ رہا ہے، اتنا کٹ رہا ہے، اتنا کٹ رہا ہے. اور پھر بقرعید کے 3 دنوں میں دیکھو، اور پھر حج میں دیکھو، ختم ہونے کا نام بولو بھائی نہیں لے رہا. یہ ہے کوانٹیٹی کے اعتبار سے برکت، اور کوالٹی کے اعتبار سے برکت. دیکھو جو طاقت صحت اللہ نے ان 4 جانوروں کے گوشت میں رکھی ہے وہ کسی اور کے گوشت میں نہیں ہے. مرغی کھانے سے طاقت، بول لو بول لو. مرغی کچھ نہیں بگاڑ سکتی آپ کا، ان مرغیوں میں دم ہی ختم ہو گیا. یہ آپ کو کیا، آپ ان کے خلاف جتنا بھی احتجاج کرو یہ کچھ نہیں کرے گی. بکرے کے خلاف بولنے سے پہلے سوچنا. صحیح ہوتا، روحانی برکت بھی ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں نا، وہ ہم جب چھوٹے بچے تھے تو شعیب اختر تھا، بہت فاسٹ بالر، تو اس کی بالنگ کا سنتے تھے. میں تو نہیں دیکھتا تھا اس وقت ٹی وی، تو سنتے تھے بہت فاسٹ بالر ہے. تو اس دور میں انڈیا کے کسی شعیب اختر، کیا میں نے بولا، ایکٹر بولا، ایکٹر نہیں کھلاڑی. انڈیا کے اس دور میں کسی کھلاڑی کا انٹرویو آیا کہ پاکستان کے پاس اتنے فاسٹ بالر ہیں، آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو انڈیا کے اس کھلاڑی نے کہا کہ شعیب اختر گوشت کھاتا ہے، ہم گوشت، بولو بھائی، نہیں کھاتے. واگا بارڈر پہ چلے جاؤ، گوشت کا سبزی سے مقابلہ آپ کو نظر آئے گا وہاں. میں 2 دفعہ واگا بارڈر پہ گیا ہوں، بار بار دل چاہتا ہے، لیکن اب چونکہ ذرا مشہور ہو گئے ہیں تو ہر آدمی وہ پھر تصویریں لے کے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک عجیب ہی. تو واگا بارڈر پہ آپ جائیں، ایک طرف گوشت نظر آئے گا، دوسری طرف بولو بھائی سبزی. آوازوں میں دم دیکھو، ایک کی دھاڑ جیسے شیر دھاڑ رہا ہے، قد ہے بھائی جیسے بیل. تو یہ برکت کس کی ہے؟ گوشت کا مقابلہ سبزی سے دیکھنا، سبزی سے کرنا ہے تو ابھی نندن کی چائے دیکھ لو. ایک سبزی کھا کر اڑا تھا ہے بھائی ہوا میں، اور ایک بولتے کیوں نہیں یار، اس میں تو کوئی کچھ نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے یار، آپ تو گوشت کھاتے ہو نا. ایک نے سبزی کھائے تھے ٹماٹر، جس پہ پھر ہم پہ پابندی لگائے گی کہ ٹماٹر پہ پابندی لگا رہے ہیں ہم، لگا دو پابندی، گائے پہ پابندی نہ لگانا. انڈیا نے دھمکی دی تھی نا، ہم تمہارے ٹماٹر بند کر دیں گے، تو ہمارے یہاں تو ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا. ہمارے یہاں تو ٹومیٹو کیچپ میں نہیں ڈلتا ٹماٹر، وہ پتہ نہیں کیا ڈل رہا ہوتا ہے. تو ٹماٹر بند کرنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. انڈیا سے جو گائے آ رہی ہیں اور وہ بیل آ رہے ہیں نا جو ہندو نہیں کھاتے، یہ آپ بہت اچھا کرتے ہو، بہت اچھا. آپ گائے کو اپنی ماں سمجھو، گائے کی سیوا کرو، سجدہ کرو گائے کے سامنے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ آپ کھاؤ گے تو ہمارے لیے کھانا مہنگا ہو جائے گا تھوڑا سا. تو اگر آپ یہ دھمکی دیتے کہ ہم پاکستان کو قربانی کی گائے بند کر دیں گے تو ہم پریشان ہوتے، بھائی ہمیں تو واہگا بارڈر پہ آپ کے خلاف جو نعرے لگانے پڑتے ہیں وہ گائے کا گوشت کھائے بغیر ممکن نہیں ہے. ہمیں جو اڑتے ہوئے جہازوں کو کنٹرول کر کے زمین پہ لا کے پائلٹ کو چائے پلا کے واپس بھیجنے کا عمل ہے، یہ گائے کا گوشت کھائے بغیر ممکن نہیں ہے. گائے بند نہ کرو ہماری. اب مجھے ڈر ہے کہ وہ بھی گائے کھانا نہ شروع کر دیں یہ بیان سن کے، لیکن ان کو ٹائم لگے گا. آج اگر وہ ہندو گائے کھانا شروع بھی کرتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے ان کی جین میں شامل ہونے میں 5-6 صدیاں بھی گزریں گی، ہم تو ہزاروں سال سے کھا رہے ہیں بھائی، ابھی آپ کو گائے کھا کے بھی ہمارا مقابلہ کرنے میں 200-400 سال لگیں گے، یہ گائے. باقی آپ کہہ سکتے ہیں وہ گائے کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے، وہ اس لیے بڑھتا ہے کہ وہ پھر کام جہازوں والے نہیں ہو رہے نا، سارے تھوڑی ابھینندن کے مقابلے میں ہوا میں یا واگا بارڈر پہ پریڈ کر رہے ہیں، زیادہ تر تو گائے کھا رہے ہیں اور کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے بس یہ انگلیوں کی جو مسل ہے نا ان کی ایکسرسائز ہو رہی ہے، اس کے لیے گائے کھانے کی ضرورت بولو بھائی نہیں، آفس میں بیٹھے ہوئے ٹھش پش، تو اس سے کیا ہوگا؟ تو پھر وہ ظاہر ہے پھر تو پھٹو گے. گائے پھر یہ گائے کی توہین ہے، یہ جو گائے کا گوشت کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے یہ گائے کے گوشت کی توہین کی وجہ سے بڑھتا ہے. کیا آپ نے بڑا گوشت کھایا کام بڑھے؟ نہیں، کام چھوٹے چھوٹے، مرغیوں فارمی مرغی جیسے کام کر رہے ہیں آپ، اس لیے کولیسٹرول بڑھتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. بڑا گوشت وہ کھائے جو کام کیا کرے، بڑے کرے، جو فضاؤں میں جہازوں پہ قبضہ کرے، پائلٹوں کو آسمانوں سے نیچے اتارے اور پی آئی اے کے جہاز لے جا کے. اللہ کی پناہ یار، یہ بھی ہمارے یہاں ہو رہا ہے، اس میں گائے کا قصور نہیں ہے، یہ پی آئی اے والوں کا ذاتی قصور ہے. بہرحال کیا بات چل رہی تھی، کہاں سے کہاں نکل گئی، تو قربانی پہ بات چل رہی تھی. دیکھو ابھی نندن کی چائے کا جب بھی قصہ آتا ہے نا، مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا اس کو، کہ ایک آدمی کو ہوا سے اتارا، چائے پلائی، نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور عزت کے ساتھ واپس بھیج، بہت زبردست کام ہو گیا ہمارے لیے. اب اس پہ میں بات کروں گا تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. ہمیں انڈیا کے لوگوں سے کوئی بیر نہیں ہے، ہمیں انڈیا کے کنٹری سے بھی دشمنی نہیں ہے، ایز اے کنٹری دنیا میں بہت سارے، اور انڈیا سے تو ہمیں اس لیے بھی نہیں ہے کہ انڈیا تو ہمارا، ہماری مٹی ہے، جہاں ہمارے ماں باپ دادا پیدا ہوئے وہاں پہ، اور کراچی میں تو زیادہ تر لوگ ہیں ہی وہ جو انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں ہیں. تو ہمیں نہ انڈیا ایز اے کنٹری برا لگتا ہے، بلکہ ہم میں سے کراچی میں جو اردو اسپیکنگ ہے ان کا تو، ان کی تو بہت سو کی جائے پیدائش انڈیا ہے، بہت سو کے والدین صدیوں وہاں رہے ہیں، تو کیسے نفرت کر سکتے ہیں انڈیا سے بھائی؟ نہ ہمیں وہاں کی عوام سے نفرت ہے، لیکن انڈیا کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ انڈیا کو بھی تباہ کر رہی ہے اور انڈیا کی عوام کو بھی دنیا میں رسوا کر رہی ہے. تو گورنمنٹ کی جو پالیسیاں ہیں نا وہ قابل اعتراض ہیں. ابھی نندن کو بھی چائے پلانے کا جو اصل سبب بنا ہے وہ کون بنا ہے؟ مودی بنا ہے، ورنہ انڈیا کے مقدر میں ضروری نہیں کہ یہ ذلت ہوتی. یہ مودی کی پالیسیاں ہیں جس نے اس کے پائلٹوں کو یہاں تک کہ ویڈیو کیمرے میں چائے پلا کے آپ کو واپس بھیجا جا رہا ہے. تو ان پائلٹوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے کہ الہذا خلقنا، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قرب قیامت میں لوگ بیل پہ سواری کریں گے، کیونکہ ہر کام الٹا ہوگا، تو بیل کو اللہ زبان دیں گے، وہ کہے گا الہذا خلقتو، کیا اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا، جو حل چلانے کے لیے تھی اس پہ کیا ہو رہی ہے سواری. تو پائلٹوں کو بھی چاہیے کہ مودی سے کہیں الہذا خلقنا، کیا ہمیں ٹریننگ اس ذلت کے لیے دی گئی تھی، یہ دن دکھانا تھا ہم کو. تو خیر میں یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی کیا ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. اس میں بتا دیا کہ قربانی وہ کرے گا جو اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھتا ہے، کہ میرے رب نے جس بات کا مجھے حکم دے دیا میں اس کا پابند ہوں، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور آپ دیکھو کیسا عجیب حکم ہے، 3 دن تک آپ جانور کاٹ سکتے ہو، 3rd day کا سورج غروب ہوا اب آپ جانور نہیں کاٹ سکتے، وہ اب وہ کاٹنا عبادت نہیں ہے، اب وہ ایک جانور ہے، گوشت کھانا ہے تو کاٹ لیں، نہیں کھانا تو چھوڑ دیں، قربانی نہیں ہوگی. حالانکہ وہی جانور ہے، وہی نیت ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں یہ عبادت ہے، عبادت ٹائم کے اندر ہوتی ہے، ٹائم جو جس چیز کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ، عید کی نماز عید کے دن ہوگی، آج اگر کوئی عید کی نماز پڑھنا چاہے تو تھوڑی ہوگی. تو اسی طرح یاد رکھیں، جیسے اللہ نے قربانی کا حکم دیا یہ بتانے کے لیے کہ اس حکم پر وہی عمل کریں گے جو مجھے اپنا رب سمجھتے ہیں، تو اللہ نے اسلام میں حکم دیا کہ جو کنوارا زنا کرے چوک پہ کھڑا کر کے اسے 100 کوڑے لگاؤ. میں نے دو تین ہفتے پہلے بیان میں کہا تھا نا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے, بیلنسڈ, نہ ادھر نہ ادھر. بعض مذاہب میں جو ہے نا وحشیانہ پن سکھایا جاتا ہے, اس میں انسانی حقوق ہیں ہی نہیں, اور بعض میں حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ مجرموں کو سزا دی نہیں جاتی. پوری دنیا میں پھانسی کی سزا ختم کی جا رہی ہے, ایک شخص نے 100 انسانوں کو بھی قتل کیا ہو تو اسے پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا جاتا, اور اس قانون کو انصاف کا نام دیا جاتا ہے, حالانکہ یہ انصاف نہیں ہے. اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ بھائی اس نے یہ جرم کیا تھا کہ ایک انسان کو دنیا سے ختم کر دیا, تو یہ کیا ہے کہ جو کام اس نے کیا وہی اس کے ساتھ کیا جائے, تو ہم میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ تو دلیل تو بھائی ہر ایک دے سکتا ہے. قرآن نے کیا دلیل دی, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے ایمان والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے, قاتل کو قتل کرو گے تو لاکھوں لوگ محفوظ ہو جائیں گے قتل ہونے سے, اس ایک انسان کو مت دیکھو ان ہزاروں کو دیکھو. تو اسلام نے شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے, چاہے طلاق دے دیو, نکاح میں بیوی کا ہونا ضروری نہیں ہے, یاد رکھو. کسی شخص کی ایک دفعہ شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی اور زوجہ سے تعلق قائم ہو گیا, چاہے ایک دفعہ ہوا ہو, اس کے بعد اگر دونوں میں طلاق بھی ہو گئی یا عورت بیوہ ہو گئی یا بیوی مر گئی کسی کی, یہ مرد یا یہ عورت اگر کبھی دوبارہ زندگی میں زنا کرے اور شریع گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اسلام میں حکم کیا ہے, ان کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے, اور جس کو جو ان پہ ترس کھائے گا تو قیامت کے دن اس کا شمار کس میں ہوگا؟ مجرموں میں. وہ اس سے بڑی سزا کا مستحق ہوگا قیامت کے دن, کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ مخلوق پر مہربان کوئی نہیں ہے, لہذا تمہیں مجھ سے آگے نکلنے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے. تو اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق کریں, شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. کوئی غیر مسلم اگر اعتراض کرتا ہے کہ کیسی سخت سزا ہے کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جاتا ہے, تو آپ اسے بتا دیں بھائی یہ ہم نے نہیں دی, ہم اگر دے رہے ہوتے نا تو ہم پہ اعتراض کرتے, یہ سزا متعین کرنے والا کون ہے؟ ہمارا رب ہے, خدا نے دی ہے. تو وہ کہے گا بھائی میں تو تمہارے رب کو نہیں مانتا, تو آپ بولو آپ نہیں مانتے مگر ہم مانتے ہیں. تو جو مانتا ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا. اس پہ بحث کرو کہ ہم مان کے صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. ہم جو اس کو رب مانتے ہیں اور قرآن کو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں, اس ماننے میں ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ آؤ اس پر بحث کرو, ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ یہ ماننے میں ہم برحق ہیں. تو جب مان لیا تو پھر اللہ جب کوئی حکم دے گا تو پھر اس کے لیے لاجک تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی لاجک یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے, بس. رہا یہ مسئلہ کہ ٹھیک ہے اللہ نے کوئی حکم دیا اتنا سخت, ہمیں سمجھ میں لاجک نہیں بھی آتی تو ہم نے عمل کرنا ہے, لیکن کوئی تو حکمت ہوگی نا اللہ کی نظر میں. اللہ کی نظر میں رجم کی جو سزا ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اسے پتھروں سے مارو, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو زنا کا جرم پسند نہیں ہے, اللہ کو نفرت بہت ہے. کسی بھی جرم کی نوعیت کی جو سزا ہے اس پہ اشکال اس وقت ہوتا ہے کہ جب سزا زیادہ دی جا رہی ہو اور جرم بولو ہلکا ہو. زنا آپ کی نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مارو اس کو, عبرت کا نشان بناؤ. اور یہاں یہ بھی حکم ہے, وَلَا تَأْخُذْكُمْ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, ان کے عذاب کو مسلمانوں کی ایک جماعت کھلی آنکھوں دیکھے, بند کمرے میں مارنے کی اجازت بولو نہیں ہے. کسی نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جب مارنا ہی ہے تو گولی سے مار دو, پتھروں سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا جو غضب زنا پر آتا ہے نا, وہ غضب پتھر سے ماریں گے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، گولی سے مارنے میں اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوتا. یہ حکمت ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ پتھر سے ماریں گے تو اللہ کا غضب، اللہ کو زانی پہ غصہ اتنا ہوتا ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ یہ سزا اگر زانی کو مل گئی اور اس کے دل میں ندامت ہو گئی تو آخرت کی سزا، بولو بھائی، معاف ہے. پھر آخرت کی معاف ہے، تبھی پھر اسے تانا دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ نہ ملی تو آخرت میں اس سے بڑی ہے. پھر آج ہمارے معاشرے میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کو لوگوں نے جرم سمجھنا چھوڑ دیا ہے. اگر ہماری حکومت ایک سزا بھی زانی کی نافذ کر دے، دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، ایک سزا بھی زنا کے جرم کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. اور کنوارا لڑکا کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو قرآن کا کیا حکم ہے؟ چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ. یہاں بھی ہو سکتا ہے بھائی، جب سزا دینی تھی تو بند کمرے میں دے دیتے، اللہ نے کہا نہیں. یہاں بھی جو اپنے مزاج کو دین میں داخل کرے گا نا، اس کو یہ سزا سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ نے کہا نہیں، چوک پہ کھڑا کر کے. اسلامی سزائیں ہیں ساری چوک پہ، بند کمرے میں تو یہ تو انگریزوں نے شروع کیا ہے. بند کمرے میں مجرم ایک دفعہ طبیعت سے ٹھکائی کھانے کے بعد عادی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اگلی دفعہ میں جرم ایسے کروں گا کہ پکڑا نہ جاؤں. ہے بھائی، اگلی دفعہ میں جرم اس طریقے سے کروں گا کہ پکڑا نہ جاؤں. چوک پہ کھڑا کر کے مجرم توبہ کرے نہ کرے، جو اس کو دیکھنے والے ہزاروں لوگ ہیں وہ بچ، جس نے کیا ہوگا وہ توبہ کر لے گا، نہیں کیا ہوگا کہے گا میں نہیں جاؤں گا اس جرم کے قریب کبھی. پھر دیکھو اللہ کا غضب زانی پر کتنا ہوتا ہے. بعض چیزیں بتانے سے سمجھ میں نہیں آتی، دکھانے سے سمجھ میں آتی ہیں. بیٹا بعض دفعہ باپ کو سمجھا رہا ہو کہ بھائی، باپ بیٹے کو سمجھا رہے کہ تو مسجد سے چپل نہیں چرایا کر، میری خاندان میں ایک عزت ہے، اگر تو کبھی پکڑا گیا تو میری بے عزتی ہوگی اور میں اس معاملے میں بڑا حساس ہوں. ہے بھائی، بیٹا مان نہیں رہا، ڈانٹ ڈپٹ سمجھ میں نہیں آیا، تو باپ بعض دفعہ کھینچ کے 8-10 تھپڑ لگائے گا نا. تھپڑ کے بعد بیٹے کی سمجھ میں کیوں آئے گا؟ بیٹے نے باپ کا غضب سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، آج دیکھ لیا ہے. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا زنا پر یہ سزا ہے، جہنم کی آگ ہے. زنا پر، زنا کرنے والے سے اللہ نفرت کرتے ہیں. ولا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ایسے کام بھی مت کرو. کسی لڑکی سے دوستی لگانا، ہیلو ہائی کرنا، یہ سب چیزیں زنا کے قریب لے کے جائیں گی. مت کرو، مت کرو، مت کرو. اللہ کو انہو کانا فاحشتن، بہت بڑی بے حیائی ہے. سب کچھ اللہ نے سمجھایا، اللہ نے بتایا کہ مجھے بڑا غضب آتا ہے، مگر اللہ نے دکھایا نہیں ہے. جب کوئی زنا کرے تو اللہ حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ تم میرے زمین پر نائب ہو، اس کو پکڑ کے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو سب مل کے. تو یہاں اللہ کا غضب صرف بتایا نہیں جا رہا بلکہ دکھایا جا رہا ہے. جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے تو جہاں زنا کرنے والے پر ترس آئے گا، وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی دماغ میں بیٹھے گا کہ اللہ کو زنا کرنے والے پر کتنا غضب آتا ہے. اللہ کے غضب کو دیکھیں گے، اس سے زنا کی نفرت پیدا ہوگی دل کے اندر، جو کہ آج ختم ہو چکی ہے. اتنا آسان ہو گیا زنا کرنا، اتنا آسان ہو گیا، میں حیران ہوتا ہوں. آج یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کو بیوقوف بنا بنا کے شادی کے لارے رپے دے دے کے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ان کے ماں باپ کو، لڑکیوں کے والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا گھر میں، اور جب طبیعت سے دل بھر جاتا ہے اور شادی کے لارے رپے دیے ہوئے ہوتے ہیں، جب نکاح کا ٹائم آتا ہے تو ٹوپیاں کرانا شروع کر دیتے ہیں. خود بتاتی ہیں لڑکیاں کہ ہم سے 2 سال سے ایک لڑکے نے وعدہ کیا ہوا تھا شادی کرنے کا، اور وعدہ کر کے اس دوران وہ کیا کرتا رہے؟ بدکاری کرتا رہے، اپنی خواہش پوری کرتا رہے، اور 2-4 سال کے بعد ٹوپی کرا دی، میرے گھر والے نہیں مان رہے. مجھے اس لڑکے پہ اتنا غصہ نہیں آتا جس نہ اس فون کرنے والی خاتون پہ غصہ آتا ہے کہ تمہارے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے، تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے، اور تمہیں کیا اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ یہ تم سے شادی کر بھی لیتا تو 10 لڑکیوں کو ایسے اور بیوقوف بنا کے زنا نہ کر رہا. اسے اپنی حرام خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں. عقل سب میں ہوتی ہے، لیکن معاملہ یہاں سے بھی کیا ہوتا ہے؟ خراب. اور جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو روتی پیٹتی ہیں، یہ کر دیا اس نے، یہ کر دیا میرے ساتھ. اور والدین ماشاءاللہ اتنے گھننے ہیں، بلکہ کیا کہوں میں، غیرت لیس. انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ یونیورسٹی ہماری بچی جا کے کس سے دوستی لگائی ہے، کس کے ساتھ بائیکوں پہ گھوم رہی ہے، کس کے ساتھ سینما گھر میں فلمیں دیکھنے جا رہی ہے، رات کو بیٹھ کے سارا آدھی ایک ایک گھنٹہ کس سے فون پہ باتیں کر رہی ہے. ان کو بس اس سے غرض ہے کہ ہماری بچی اچھی ڈاکٹر بن جائے، اچھی انجینئر بن جائے، ایم بی اے میں نمبر اچھے آ جائیں تو کچھ کمانے کے لائق بنے گی، تو ہم بھی اچھا کھائیں گے. باقی بیٹا اپنا اچھا برا تم خود ہی سوچتی ہو. فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے نا، فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ بچوں پہ زیادہ ریسٹرکشنز، پابندیاں، ایکچولی اس سے بچوں کی مینٹل گروتھ پہ بڑا فرق پڑتا ہے. اگر بچی کسی سے کچھ کروا بھی رہی ہے تو اس کی اپنی لائف ہے، آپ آرام سے سمجھائیں، آپ محبت سے سمجھائیں. اسلام کیا کہتا ہے، کچھ کر لیا نا چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ. اور اگر میرٹ تھی تو محبت سے نہیں سمجھانے کا، زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو، ساری دنیا کو دکھاؤ. یہ محبت سے سمجھا سمجھا کے یہ زنا اتنا معاشرے میں پھیل گیا. باقی سارے کام محبت سے کیوں نہیں کر لیتے؟ ارے اگر محبت ہی سب کچھ ہے، سارے کام محبت سے ہی ہو جاتے ہیں، تو مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو چرس اور ہیروئن کے پر چھاپے پڑتے ہیں روزانہ، پولیس پکڑتی ہے تو ہیروئنسیوں کو کیوں جیل میں ڈالتی ہے؟ محبت سے سمجھاؤ. ایکچولی دو پڑیا لے کر ایک سے بھی کام چل سکتا تھا، دوسری پڑیا کس کے لیے لے کے جا رہا ہے؟ تو محبت سے سمجھاؤ نا ان کو. جہاں ان کا اپنا ذاتی نقصان ہے وہاں یہ محبت کے قائل بولو نہیں ہے. جہاں خدا کو غضب آتا ہے، زنا پہ خدا ناراض ہوتا ہے، انسانیت کو بظاہر کچھ نہیں ہوتا، غصہ کس کو آتا ہے؟ خدا کو. وہاں کہتے ہیں کچھ کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اگر پارک میں بیٹھے بیٹھا ہوا ہے کسی کے ساتھ گپے مار رہے ہیں، ایکچولی ان کی پرسنل لائف ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. محبت سے بچوں پہ اتنی پابندی ہے، موبائل میں کس سے بات کر رہی ہے، یہ کنڈی لگا کے انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہے، بچوں پہ اس قسم کی پابندی ہے. نہ نہ نہ، اس سے بچے کیا ہوتے ہیں؟ تو پھر ٹھیک ہے، ان کو چوری بھی کرنے دو، گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگنے بھی دو. ان کو مسجد سے چوری کرتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی بٹوا لے کے کسی کا چوری کرتے ہیں گن پوائنٹ پہ، تو محبت سے سمجھاؤ، پولیس کو بتانے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. وہاں تو سب کہتے ہیں لٹکا دو سارے کو، لٹکا کہتے ہیں نا ایسے، اس نے یہ کیوں کیا، یہ قوم کا مجرم ہے. نواز شریف کو بھی محبت سے سمجھاؤ، $5 ارب کا کیس چل رہا ہے، سنا ہے میں نے واللہ عالم، تو محبت سے سمجھاؤ. ایکچولی جب آپ دوبارہ بنیں گے تو یہ نہیں کرنا. دیکھیے اگر آپ دو نفل پڑھ کے سچی توبہ کر لیتے ہیں تو آج قوم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار. زرداری کو بھی سمجھاؤ، دیکھو ہم تمہیں دوبارہ 5 سال کا موقع دے رہے ہیں، ہم محبت سے سمجھا رہے ہیں. پچھلے 5 سال میں تم نے اسٹیل مل کھا گئے، پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا، 2 جہاز پی آئی اے کے گر کے تباہ ہو گئے، ان کی دیت بھی تمہارے ذمہ بنتی ہے. تو ایکچولی لیکن ہم اسلام میں سختی نہیں ہے، اسلام محبت سے سمجھانے کا کہتا ہے، محبت سے سمجھا رہے ہیں. سمجھ جاؤ، دوبارہ 5 سال کے لیے صدر بنا رہے ہیں. اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا، اگلے سال پھر محبت سے سمجھا کے 5 سال کے لیے بنا دیں گے تمہیں. یہاں محبتیں سمجھ میں نہیں آتی، لٹکا دو، یہ کر دو. ان مجرموں کو چوک پہ لٹکانا چاہیے، ان مجرموں کو کھلے عام سزا دینی چاہیے، یہ کرنا چاہیے. تو اسلام کہتا ہے یقیناً اگر یہ مجرم ہے، میں کسی پہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ 5 ارب ڈالر کھائیں گے نہیں، سیاسی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کھائے ہیں تو چوک پہ لٹکنا چاہیے، سب یہ کہتے ہیں. نہیں کھائے ہیں تو بری ہونا چاہیے. تو اسی طرح اللہ کہتا ہے زنا کیا ہے تو چوک پہ لٹکنا بولو بھائی چاہیے، اگر ثابت ہو جاتا ہے تو. بھائی اسلام میں نرمی بھی ہے ساتھ ساتھ سختی بھی ہے، تو بچوں کے ساتھ نرمی سے بھی پیش آئیں، مگر ایک حد ہونی چاہیے نرمی کی. ایک دفعہ چپل چوری کی مسجد سے، محبت سے سمجھے بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں، چور نہیں ہیں. چوری کرنی بھی ہے تو زرداری کی طرح یا اس طرح کے بڑے بڑے عزت تو ہو انسان کی معاشرے میں، یہ کیا چپل چورا رہے ہو. اور اگر 2-3 دفعہ اس طرح، پھر 3ری دفعہ میں کیا ہوتا ہے، زوردار چماٹا ہوتا ہے، یہ اسلام بتاتا ہے ہمیں، صحیح ہے نا. تو اسی طرح بیٹیاں یونیورسٹی میں، دوستی ہے بیٹی سے، بس آخری بات ہے، بیٹی سے بولو بیٹا اگر کوئی پسند ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم خاندانی لوگ ہیں، آپ کی وہاں شادی کر دیتے ہیں. یہ بھی کرو، ایسا نہیں کہ اس کے جذبات کو کچلو مت. بیٹا ہم نے بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن اگر وہاں سیٹنگ بھی ہو گئی ہے تو چلو ایک تیر سے 2 شکار ہو گئے، اچھا رشتہ بھی ہمیں چاہیے تھا، ٹھیک ہے اب ہو گئی. تو بتاؤ کون لڑکا ہے، کہاں رہتا ہے، ہم اس کے پیرنٹس سے بات کرتے ہیں، لڑکے کو بلاؤ. اگر کوئی خدا نخواستہ ہیروئن چی چرسی نہیں ہے تو بچی سے بولو بیٹا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو. اگر اپنی ذمہ داری آپ پوری کر رہے ہو مگر پھر بھی وہ بائیکوں پہ اس کے ساتھ گھوم رہی ہے تو پھر محبت نہیں ہے بھائی، پھر محبت سے بات کرنا یہ آپ کے غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے. اس کا مطلب آپ کی بھی ایسے ہی ہوئی تھی، پھر آپ کی بھی پھر ایسے ہی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا کریں, اس سے زیادہ ہم سمجھا نہیں سکتے.
چلیں بھائی میں بات دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ جو میں نے رجم پہ بیان کیا ہے نا کہ اسلام میں حکم کیا ہے, شادی شدہ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے, تو اسلام میں زنا کی جو سزا اتنی سخت ہے اس کی بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اللہ کو زانی سے نفرت, زنا پہ اللہ کو غضب آتا ہے, تو سزا ایسی رکھی جو اللہ کے غضب کا اظہار ہو. لیکن ایک بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم اسلام کے کسی حکم کو ادھورا لیتے ہیں یا ادھورا بیان کرتے ہیں تو اس سے اسلام سمجھ میں نہیں آتا بلکہ معاشرے پہ اس سے برا اثر پڑتا ہے. تو اسلام میں جہاں زنا کی سزا اتنی سخت ہے وہیں اسلام میں زنا سے بچانے والی چیز نکاح بہت آسان بھی ہے. ایک خاتون کا فون آیا کل کہ 15 سال ہو گئے میں بیوہ ہوں, جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی, میرے گھر والے مجھے شادی نہیں کرنے دے رہے. دلیل یہ کہ تمہارے بچے ہیں, تمہیں اب شادی کی کیا ضرورت. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شریف عورت کبھی اپنے باپ سے اپنے ماں سے اپنی مجبوری نہیں بتاتی, ڈپریشن میں چلی جائیں گی, اسٹریس میں چلی جائیں گی, کیونکہ یہ والدین اتنے بے وقوف ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ انسان کی باڈی کا حصہ ہیں, چاہے مرد ہو یا عورت, اس کا کسی کے اچھے یا برے ہونے سے یا بچے ہونے یا نہ ہونے سے تعلق نہیں ہے. کوئی عورت اگر بیوہ ہے, جوان ہے وہ, تو بچے ہوں یا نہ ہو یہ ڈیزائر ختم تھوڑی ہو جائیں گی اس میں. تو ماں باپ الٹا تانے دیتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے شادی کی, تمہیں کیا ضرورت ہے شادی کی. میرا چھوٹا بھائی جب 2 دانت کا ہوا نا, یعنی بالغ ہو گیا, سن رہا ہوگا بھائی معذرت کے ساتھ, میرا اسٹائل یہی ہے. چھوٹا بھائی ہے وہ بھی بہرحال سمجھدار ہو گیا, اب تو بچے ماشاءاللہ اس کے بڑے ہونے والے ہیں. تو اس نے گھر میں کہا کہ میری شادی کر دو, تو ہمارے خاندان کے ایک صاحب نے مجھ سے کہا اس کو کیا ضرورت ہے ابھی شادی کی, عمر ذرا کم تھی نا, انہوں نے کہا اس کو کیا ضرورت ہے, بار بار ایک ہی جملہ, اس کو کیا ضرورت ہے. جب زیادہ ہوگی میں نے کہا اس سے پوچھو کہ اس کو کیا ضرورت ہے شادی. روٹی وہ کھا رہا ہے, کباب وہ کھا رہا ہے, پراٹھے وہ کھا رہا ہے, انڈے وہ کھا رہا ہے, دودھ وہ پیتا ہے, تو ضرورت پھر بھی نہ ہو تو اس کا مطلب بھائی یہ تو مسئلہ کیا ہے, پراٹھوں کا فالٹ ہے یا پھر بندے میں فالٹ ہے؟ یا تو پراٹھے صحیح نہیں کھا رہا, وہ پراٹھے بھی کھا رہا ہے انڈے بھی کھا رہا ہے پھر بھی شادی کا دل نہیں چاہ رہا, تو یہ انڈے کا فالٹ نہیں ہے, یہ پراٹھوں کا فالٹ نہیں ہے, یہ کیا ہے, بندے میں ہی فالٹ ہے. جو درمیان کی جنس ہوتی ہے نا وہ جتنے بھی انڈے پراٹھے کھا لیں ان میں یہ ڈیزائر پیدا نہیں ہوتی, وہ اس لیے کھاتے ہیں کہ وہ بوجھ اٹھائیں. دیکھو خچر جو ہے نا, خچر جتنا بھی کھلا دو گے اس کے جسم میں باڈی, اس کے باڈی میں طاقت آئے گی وزن اٹھانے کے لیے, اور کسی کام کا نہیں ہے. تو نسل نہیں بڑھتی خچروں سے, نسل یا تو گدھے سے بڑھے گی یا گھوڑے سے بڑھے گی, ایسا ہی ہے نا. خچر جو ہے نا وہ تو نسل نکالی اس لیے جاتی ہے کہ یہ شرافت کے ساتھ بس ایک ہی کام کرے, وزن اٹھائے, تبھی وہ ہوتا بڑا پاورفل ہے. خچر جو ہے نا بہت بوجھ اٹھا لیتا ہے. تو جتنی گھاس کھلاؤ گے, دانا کھلاؤ گے, ساری وہ اس کا بوجھ اٹھانے میں استعمال ہوگا, نسل بڑھانے میں استعمال نہیں ہوگا. انسان اگر مرد ہے یا عورت ہے تو جو کھائے گا تو جہاں بازوؤں میں طاقت پیدا ہوگی وہاں اس کی ڈیزائرز بھی بڑھیں گی, اس کو شادی کا شوق بھی پیدا ہوگا, چاہے وہ نیک ہو برا ہو شریف ہو, اس کا نیکی برائی سے یا شرافت سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ شریف میں زیادہ ہو گئی ہے, اس لیے کہ اس کی تو سوچ بکھری نہیں رہی ہے نا, اس کی تو غلط جگہوں پہ وہ خواہش استعمال ہی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بڑا ہمارے معاشرے کا ایک فالٹ ہے کہ لڑکی بیوہ ہو گئی, طلاق ہو گئی, تو ماں باپ کہتے ہیں بس ہم نے پہلے کرا دی تھی, اب ہماری ضرورت نہیں ہے, نہ تمہیں ضرورت ہے, صبر کرو. یہ بالکل غلط ہے, ڈپریشن میں جاتی ہیں, اسٹریس میں جاتی ہیں, زنا پہ لگ جاتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم نے زانی کی جو سزا ہے وہ تو اسلام سے لے لی, بیان کیا کہ زانی کی سزا یہ کہ شادی شدہ عورت جو بیوہ بھی ہو, طلاق یافتہ بھی ہو, زنا کرے گی تو پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے کا حکم ہے. تو جہاں پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے کا حکم ہے وہاں یہ بھی حکم ہے کہ اس کی شادی آسان ہونی چاہیے.
فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ میں، کسی عورت کو طلاق ہو یا بیوہ ہو، اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہے تو اسے مت روکو، اجازت نہیں ہے تمہیں روکنے کی اس کو، بچے چھوٹے چھوٹے ہوں یا بڑے بڑے ہوں، اپنی عمر سے بڑے آدمی سے کر رہی ہو یا چھوٹے سے. یہ بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ بیوہ عورت ہے، اس کو کوئی بڑی عمر کا آدمی نہیں مل رہا، جوان آدمی سے کر رہی ہے، اس پہ لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے توبہ توبہ، شرم نہیں آتی اپنے سے، بچے کی عمر سے شادی کر رہی ہے. یہ تانے دیتے ہیں، ارے تمہارے بچوں کی عمر کا ہے وہ تمہارا میاں، تمہیں شرم نہیں آتی اس سے شادی کرتے ہوئے؟ بچوں کی عمر کا ہے تو آدمی نا. کیا ہو گیا بھائی، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو معاشرے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ او بھائی اس کے پسند آ گیا اپنے سے، وہ 40 سال کے اسے 20 سال کا پسند آ گیا، 20 سال والا بھی اس پہ راضی ہے، تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ مجھے غصہ اس پر آ رہا ہے. حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، 2 دفعہ بیوہ ہو گئی تھی، نکاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کنوارے بھی تھے اور 15 سال چھوٹے تھے عمر میں، تو اس کا مطلب آپ کو یہ شادی بھی پسند نہیں ہے، تو پھر تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے نا. تو بھائی بیوہ لڑکی ہو گئی، طلاق ہو گئی، یا ویسے ہی کنواری ہے 40 سال کی ہو گئی، اگر اس کو آفس میں کوئی پسند آتا ہے، 20 سال کا لڑکا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو کباب میں ہڈی بننے کی اجازت نہیں ہے، نہ اس لڑکے کے باپ کو نہ لڑکی کے باپ، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی کباب میں ہڈی بنے تو اس کا مطلب زنا کا راستہ ان کے لیے کھول رہا ہے. تو جہاں 100 کوڑے زانی کو لگنے چاہیے، 90 کوڑے ان کمبختوں کو بھی لگنے چاہیے. میری حکومت آ گئی نا اگر میں وزیر اعظم بن گیا، جو کہ کوئی چانس نہیں ہے، خواب دیکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے، کوئی ٹیکس لگتا ہے، فرض کرو میں وزیر اعظم بن گیا، تو جو جس لحاظ سے بھی نکاح میں رکاوٹ بن رہا ہے نا، زانی کو سزا بعد میں دوں گا، ان کمبختوں کو چوک پہ پہلے سزا دوں گا. لڑکا شکایت لے کر آئے نا کہ میرے ابا مجھے شادی نہیں کرنے دے رہا، حالانکہ میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں، کہوں گا ابا کو لے آؤ مارکیٹ میں. مارکیٹ میں کس کو لے آؤ؟ ابا کو لے آؤ. لڑکی کہے گی میں طلاق یافتہ ہوں، بیوہ ہوں، میری عمر 50 سال ہو گئی، میرے بچے بڑے، میں نانی بن گئی. ایک خاتون نے کہا کہ میں نانی بن گئی ہوں، میں شادی کرنا چاہتی ہوں، میں بیوہ ہوں اور میری بیٹی کی شادی ہو گئی تھی تو بچہ بھی پیدا ہو گیا، لیکن میں جوان ہوں، 16 سال میں شادی ہو گئی تھی اس کے، ہیں بھائی 18 سال میں بچی ہو گئی، بچی جیسے ہی بالغ ہوئی ہے اس کی شادی کر دی، اس کی کمبختی آئی بھی تھی، یہ جوانی میں نانی بن گئی. اب لوگ اس کی جوانی کو نہیں دیکھ رہے، اس کے نانی ہونے کو دیکھ رہے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جوان ہے، لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نانی ہے. نانی بن گئی تجھے شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ اللہ کے بندے ہو، نانی بن گئی، کوئی یہ تانے نہیں دیتا کہ پراٹھے کھاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی. بھائی جیسے جوانی میں 2 پراٹھے کھاتی تھی، ابھی بھی ناشتے میں کتنے پراٹھے کھا رہی ہے؟ کیونکہ پراٹھے 1 کھانے یا 2 کھانے، اس کا دادا یا نانا ہونے سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے کہ جوان ہیں یا بوڑھے ہیں. آپ اگر جوان ہیں 2 پراٹھے کھا سکتے ہیں اپنے خرچے پہ، آپ بوڑھے ہو گئے تو 1 کی بھی اجازت؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے، اس کا تعلق جوانی سے ہے. اور بچے پیدا ہونے سے انسان بوڑھا تھوڑی ہوتا ہے، نہ عورت بوڑھی ہوتی ہے نہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے. اور بچہ پیدا ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی، تو اس سے بھی آپ کے بڑھاپے کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آپ کی بیٹی کی اولاد ہو گئی، تو اس سے بھی آپ کے بڑھاپے کا کوئی تعلق؟ ارے بولتے کیوں نہیں یار؟ الحمدللہ میری بیٹی جیسے ہی بالغ ہوئی میں نے اس کی شادی کر دی، ابھی بھی میرے اندر شادی کے جذبات اسی طرح موجود ہیں 4th شادی کے. میں اپنی بچی کی شادی نہیں کرتا تو بھی میں ایسے ہی تھا، شادی کرتا تو بھی میں ایسے ہی، بلکہ نہ کرنے میں بوڑھا ہونے کا خطرہ جلدی ہوتا ہے، نہ کرتا تو ٹینشن سے کیا ہوتا، بڑھاپا جلدی آتا ہے نا یار، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں ہو رہے، ہونے سے تو اور جوان ہو جاتا ہے، ماں بھی جوان ہو جاتی ہے، باپ بھی جوان ہو جاتا ہے، یار ایک ٹینشن کیا ہو گئی، ٹینشن تو نہیں کہنا چاہیے، ایک ذمہ داری، ایک ذمہ داری پوری ہو گئی. تو اب ایک مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک عورت کے بچی پیدا ہوئی، اس بچی کو بالغ ہوتے ہی اس نے شادی کر دی، اس کے بھی اولاد ہو گئی، تو جیسے اس عورت کی خوراک پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، میدا اسی طرح مضبوط ہے، آنکھیں اسی طرح دیکھ رہی ہیں، چشمہ نہیں لگا، تو اس کا مطلب اس میں جوانوں والی تمام کوالٹیز موجود ہیں، تو جیسے جوان عورت کو نکاح کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی نکاح کے بغیر، اسے بندہ چاہیے، تو ایسے ہی ایک عورت اگر جوانی میں نانی بن جائے، دادی بن جائے، پرنانی بن جائے، تو اس کو نہیں دیکھا کرو، یہ دیکھا کرو کہ یہ جوان ہے. ہمارا معاشرہ جوان ہونے یا نہ ہونے کو نہیں دیکھتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بلکہ اگر بوڑھی بھی ہو گئی ہے پھر بھی شادی کرنا چاہتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ نکاح کا مقصد صرف ڈیزائرز پوری کرنا نہیں ہوتا، اپنی تنہائی دور کرنا بھی ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بچوں میں رہ کے تنہائی دور کریں، صحیح ہے نا، بہن بھائیوں میں بیٹھے. تو یہ مشورہ آدم علیہ السلام کو دیتے تھے جب وہ جنت میں گئے تھے، کہ آدم علیہ السلام آپ جنت میں دنیا کی ہر نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے، فرشتوں سے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، آپ اللہ سے اولاد مانگے، آپ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ بیوی مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جنت میں آپ کو کس چیز کی کمی ہے جو آپ کو ایک عدد بیگم چاہیے؟ ساری چیزیں تو یہاں مل رہی ہیں آپ کو. آدم علیہ السلام کا کیا کہتے جواب میں؟ ہم سے کہتے بھائی اپنی تقریریں اپنے پاس رکھو، سب کچھ ہے مگر شریک حیات نہیں ہے. تو شریک حیات جس طرح سے تنہائی دور کرتی ہے وہ اولادیں دور نہیں کرتی، سے آدمی دل کی بات کہہ سکتا ہے. تو عورت کو بعض دفعہ بڑھاپے میں بھی بندہ چاہیے ہوتا ہے. بھائی کوئی ایک بوڑھے آدمی آئے میرے پاس کہنے لگے کہ مجھے کوئی رشتہ وشتہ بتا دیں، میں نے کہا بھائی آپ اس عمر میں فرشتوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے رشتے کے، چانسز ذرا کم ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا میں پہلے بتا دوں، میری نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ میری تنہائی دور ہو جائے، بچے سارے جاب میں ہیں، باہر ہیں، کوئی اپنے اپنی بیگموں کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ کوئی باہر جا رہا ہے، کوئی کہیں کہاں رہ رہا ہے، تو وہ سب مشغول ہیں. ٹھیک ہے مجھے ٹائم دیتے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں میں صرف ایک مصلی بچھاؤں گا، خود بھی نماز پڑھوں گا اور اس کو بھی نماز پڑھاؤں گا. واقعی تنہائی میں آپ تہجد پڑھیں وہ مزہ نہیں ہے، مصلی پہ آپ کے ساتھ کوئی کھڑی بھی ہو، بے شک وہ بوڑھی ہو، تو انسان کا دل لگتا ہے عبادت میں. بوڑھا آدمی کہتا ہے یار مجھے ایک نماز کے لیے بیوی چاہیے جو میرے ساتھ نماز پڑھ لیا کرے. میں نے کہا بڑی اچھی سوچ ہے، میں نے کہا کوئی دیکھتے ہیں ایسی خاتون مارکیٹ میں کوئی ملی جن کو ایک عدد اس قسم کا کیونکہ مسلح بچھانے والی بوڑھیاں بھی ایک ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ کا ذکر ہے. ابھی جو نئی نسل بوڑھی ہو رہی ہے اس کو بڑھاپے میں واٹس ایپ چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو بڑھاپے میں. تو سب کی خواہش نہیں ہوتی بڑھاپے میں، لیکن اگر کسی کی ہے تو بری نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ بھائی نکاح کو کسی بھی لحاظ سے، نکاح کی حوصلہ شکنی مت کرو، نہ بچوں کی، نہ بچیوں کی، نہ بہنوں کی، نہ بھائیوں کی. بہن کو طلاق ہوتی ہے، آپ خود کا خود فرض بنتا ہے اس کو بتاؤ بھائی عدت کے بعد جہاں بولو گی ہم تمہاری شادی کرا دیں گے. اور یہ نہ پوچھا کرو یہ ملا کہاں سے تمہیں، یہ پوچھتے ہیں. جیسے بیٹی نے ابا کو بولا ابا ایک جگہ ہے وہاں پشاور میں فلاں جگہ پہ ایک بندہ رہتا ہے میں وہاں شادی کرنے چلتی ہوں. بیٹا تم پشاور پہنچی کیسے؟ وہ اس انکوائری میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہنچی کیسے تم، تمہارا وہاں لنک کیسے ہوا؟ پھر وہ بجائے وہ خام خا کی نا، ارے بھائی لنک صحیح طریقے سے ہوا ہو غلط طریقے سے ہوا ہو، اب جو بات کر رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے نا. دیکھو ایک بچے کی جیب سے چرس کی پڑیا آپ نے نہیں نکالی، پینٹ میں تھی، اس نے خود ابا کو لا کے دے دی، ابا یہ چرس میری پینٹ سے نکلی ہے اس کو پھینک دیں، اس کا مطلب یہ بچہ غلط، بولو نا، نہیں ہے. اب آپ بجائے اس کے کہ بچے کا شکریہ ادا کریں، بچے کو اپریشیٹ کریں، بیٹا بہت اچھا، آئندہ بھی کبھی پتلون سے اس طرح کی کوئی چیز نکلے تو مجھے لا کے دینا، بجائے اس کے کہ آپ نے کہا یہ تو بتا تیری پینٹ میں آئی کہاں سے، یہ پہلے تو یہ بتا، اس کا مطلب تو چرسیوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. تو اس کا مطلب آپ بچے کو نیکی پہ پروموٹ کرنے کے بجائے آپ اس کی حوصلہ شکنی کر رہے. وہ کہے گا ابا غلطی ہو گئی جو میں نے چرس آپ کو پکڑا دی، آئندہ ہیروئن کی پڑیا بھی نکلے گی تو آپ کو نہیں بتاؤں گا، خود ٹیسٹ کرنے کی کوشش کروں گا. تو بھائی دو ہی ہو سکتی ہیں، یا تو اس نے خود بازار سے خریدی ہو یا کسی نے غلطی سے رکھ دی ہو. غلطی سے رکھ دی ہے تو ویسے ہی مجرم نہیں ہے، بازار سے خریدی تھی تو مجرم تھا، لیکن جب آپ کو لا کے پکڑا دی تو اس کا مطلب جرم سے اس نے توبہ، بولو بھائی، کر لی ہے. اب نہیں، وہ برا نہیں ہے، اب آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے کہ کہاں سے آئی تھی، یہ کیا تھا. تو معاشرے سے برائی کو لوگ ختم نہیں کرنا چاہتے. تو اسی طرح آپ کی بیٹی نے اگر کہہ دیا ابا فلاں علاقہ ہے، پشاور ہے یا کوئی اور لاہور ہے یا کوئی بھی جگہ ہے، وہاں ایک بندہ ہے، لڑکا ہے، مجھے پسند ہے، آپ بجائے اس کے کہ لڑکے کی انکوائری کرو، مناسب ہے تو کر دو، نہیں ہے تو نہیں کرو، بجائے اس کے کہ بیٹی کی تفتیش میں لگ گئے آپ، ٹھیک ہے نا،
یہ کہاں سے آیا تیرے پاس، یہ کیوں؟ بھائی غلط ہوا یا صحیح ہوا؟ غلط طریقے سے رسائی ہوئی ہوگی یا صحیح طریقے سے؟ اگر صحیح طریقے سے ہوئی ہے تو قابل ملامت نہیں ہے، غلط طریقے سے ہوئی ہے تو بیٹی اس کا مطلب آگے غلط نہیں کرنا چاہ رہی، حرام دوستی بولو نا نہیں لگانا چاہ رہی، اب وہ اس کو صحیح کرنا چاہ رہی ہے، تو جب صحیح کرنا چاہ رہی ہے تو آپ اس کو ملامت کر رہے ہیں تاکہ وہ آئندہ غلطی کرے، پھر وہ کہے گا اچھا ٹھیک ابا ہم نے تو بتا کے غلطی کی ہے، اب جب دو چار بچے ہو جائیں گے تو پھر اطلاع مل جائے گی آپ کو کہ یہ آپ کے نواسے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ توقع، تو یہ خود ماں باپ اس طرح بعض دفعہ کر رہے ہوتے ہیں، تو نکاح کو آسان کرو۔ تو میں وہ دوسرے ٹاپک کو جلدی سے کمپلیٹ کرتا ہوں کہ آدھا حکم جب اسلام کا لیا جائے گا، آدھا نہیں لیا جائے گا تو معاشرے میں خیر کے بجائے فساد پھیلے گا۔ میرا خیال ہے وقت بہت لمبا ہو گیا، وہ آدھا والا پھر اگلے ہفتے بیان کروں گا میں، مجھے یاد دلانا ہے آپ نے، یہ جو اگلا پورشن ہے نا اس بیان کا جو میں لے کے چلا تھا وہ پھر اگلے ہفتے بیان کروں گا، وقت بہت ہو گیا۔ بتر کی نماز میں دعائیں قنوت کے بعد اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ نہیں، نماز میں اردو نہیں چلے گی۔ احتلام ہونے پر غسل کرنا کافی ہے یا کپڑے بدلنا بھی ضروری ہے؟ کپڑوں پہ اگر جہاں گندگی نجاست لگی ہے وہ جگہ دھو لیں بس کافی ہے، اگر نہیں لگی گندگی تو وہ بدلنا ضروری نہیں ہے۔ مفتی صاحب، شوہر کے پیسوں پر بیوی کا کتنا حق ہے؟ ضروری نان نفقہ شوہر کے ذمے ضروری ہے، ناشتہ ہو، کھانا ہو، رات کا کھانا ہو گیا، مناسب لباس، جو بھی مناسب ہے، اس سے زیادہ شوہر کرتا ہے وہ اچھی بات ہے، لیکن عورت کو پھر حق نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ضروری خرچہ بھی نہیں دے رہا اور کماتا ہے مگر کھانے کے پیسے بھی نہیں دے رہا مثال کے طور پر، تو پھر بٹوے سے پیسے چرائے جا سکتے ہیں بقدر ضرورت۔ بھائی کھانا ہی نہیں بنتا گھر میں، کم بخت دے ہی نہیں رہا خرچہ، یہ تو کھانا تو بیسک ضرورت ہے نا، یہ کھانا دے رہا ہے مگر پاپے لا کے رکھ دیے، بس یہی صبح دوپہر شام چائے میں ڈبو کے کھاتے رہو، تو مناسب کھانا، تو وہ اگر نہیں دے رہا تو اس حد تک پیسے بٹوے سے چرائے جا سکتے ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح سال میں ایک آدھ دفعہ بھی کپڑے نہیں بنا کے دے رہا اور جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے کپڑوں کی وہ بھی پوری نہیں کر رہا تو بھی چوری کیے جا سکتے ہیں۔ باقی عورت کو شوہر کا مال چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جی عید کی شاپنگ کرنی ہے، شاپنگ شوہر کو چاہیے کرا کے دے، یہ خاندانی ہونے کی دلیل ہے، مگر نہیں کرا رہا تو غلط کر رہا ہے، مگر اس بیس پہ عورت شوہر سے چوری نہیں کر سکتی۔ موبائل میں بیلنس ڈالنے کے لیے پیسے چوری بولو نا نہیں، کیونکہ آج کل خواتین ہر چیز کو اپنا واجب حق سمجھ کے پینٹ سے نکالتی رہتی ہیں پیسے، اور ایسے طریقے سے پینٹ سے پیسے نکلتے ہیں کہ پینٹ کو بھی پتہ نہیں چلتا بندے کو کہاں سے پتا چلے گا، حقیقت بتا رہا ہوں، پینٹ کو بھی پتہ نہیں چلتا ایسے طریقے سے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا دائیں ہاتھ سے صدقہ دو تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، تو وہ دائیں جیب سے پیسے نکالتی ہیں بائیں پاکٹ کو بھی پتہ نہیں چلتا، تو وہ ایسے ٹیکنیکل طریقے ہوتے ہیں ان کے پاس، تو یہ بھی چوری میں داخل ہے۔ بھائی اللہ کے نبی نے عورت کو شوہر کے مال کا محافظ قرار دیا ہے، عورت کو چاہیے جب شاپنگ کرے شوہر کے پیسوں سے تو یہ سوچے کہ یہ میرے گویا اپنے پیسے ہیں، تو بچانے کی کوشش کرے۔ اچھی سگھڑ عورت وہی ہوتی ہے جو مہنگائی میں شوہر کے مال کی حفاظت کرے کہ میرے میاں کی تنخواہ اتنی ہے تو میں چاہتی ہوں اس کے اندر اندر سارا کام ہو جائے، اور جو پھوڑ عورتیں ہوتی ہیں وہ اڑاتی ہیں، وہ آدمی جا کے بس بیٹھ کے رات کو رو رہا ہوتا ہے یہ کیا شاپنگ کر کے لے آئی۔ لیکن بہرحال اگر وہ واجب حق بھی ادا نہیں کر رہا ہے، شوہر بنیادی ذمہ داری بھی پوری نہیں کر رہا ہے، تو پھر عورت شوہر کی پینٹ سے پیسے چرا سکتی ہے چاہے پینٹ کو پتا چلے یا نہ چلے، یہ پینٹ کا ہیڈ ہے۔ اچھا بھائی، جو غیر مسلم ہیں ان کا قیامت میں اللہ حساب لیں گے؟ جی ہاں لیں گے حساب ان سے۔ سجدوں کے دوران پاؤں کس طرح ہونے چاہیے؟ دونوں پاؤں جیسے قیام میں تھے ایسے ہی ہونے چاہیے، اور پاؤں کی انگلیاں حتی الامکان قبلے کی طرف ہوں۔ نماز کے دوران زمین سے پیر اٹھانے سے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے یا سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے؟ نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، مگر یہ خلاف سنت ہے، دونوں پاؤں زمین پہ ٹکے ہونے چاہیے، اگر اٹھ بھی گئے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے اس سے۔ جمعے کے دن مرنے والے شخص کو لوگ کہتے ہیں اسے قبر میں حساب نہیں ہوتا؟ بھائی سب سے پہلے اعمال ہیں، یہ سب چیزیں فضائل میں آتی ہیں کہ جمعے کے دن مرنے کی فضیلت ہے بس، باقی یہ نہیں کہ وہ چوری بھی کی، زنا بھی کیا اور ماں باپ کو بھی ستاتا رہا تو صرف جمعے کو مرنے سے سب کچھ صاف ہو جائے گا، ایسا قرآن و سنت سے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ آپ ستاتے رہے، سود کھاتے رہے، زنا کرتے رہے، 27ویں رات کو بھی مریں گے تو چترول لگیں گے قبر میں، کیونکہ قرآن نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے عمل کو۔ اگر صرف جمعہ ہفتے سے کام چل جاتا تو یہ پیغمبروں نے جو اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں یہ نہ اٹھاتے، بس پیغمبر دنیا سے یہ کہہ کے چلے جاتے تمام حضرات کوشش کریں جمعے کو مریں وہ بس۔ یتیموں کے حقوق اور یتیم کا مال جو کھاتے ہیں آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، اور زنا پر جو سزائیں رجم کی اور کوڑے لگنے کی اور آگ کی وعیدیں، اور ماں باپ کو ستانے والے کی بخشش نہیں ہوگی، وہ عورت جو شوہر کی ناشکری ہو، یہ سب ختم ہو جاتی نا. جیسے حدیث میں آتا نا کولونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سنا مکھی میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اب کرونا میں بس سنا مکھیاں کھلا کھلا کے باقی ساری ویکسینیشن جو ویکسین جو تیار ہو رہی ہے یہ جو دنیا، یہ سب، یہ تو نبی نے نہیں ایسے کیا. اگر حدیث کا یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کرام ہر گھر میں کولونجی رکھ لیتے، اور جب اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں تو میڈیکل سائنس جو میڈیکل کالج کھلے ہیں اس زمانے میں وہ سارے آگ لگا کے بند کر دیتے، نہ کوئی حکیم ہوتا نہ ڈاکٹر ہوتا. بھائی ہر بیماری کے لیے کیا ہے؟ کولونجی. جیسے وہ ایک حکیم صاحب تھے، ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیتے تھے. وہ جو بھی آتا نا حکیم صاحب، بھائی کیڑوں کی دوا، پیٹ میں درد ہے کیڑوں کی دوا. سنا یہ ہے؟ سنا بھائی آپ نے؟ آپ کو مزہ نہیں آئے گا پھر. جس نے نہیں سنا اس کو اس میں مزہ آئے گا. ہر ایک کو کیا دے رہے ہیں؟ کیڑوں کی دوا. ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا، نیچے گر گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، حکیم صاحب کے پاس لے کر حکیم صاحب نے کیڑوں کی دوا دی. لوگ کہنے یار اس کا کیڑوں سے کیا تعلق ہے، ہڈی ٹوٹی ہے. حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا درخت پہ. یہ آئندہ کے لیے دیے تاکہ آئندہ ایسی حرکت، ایک ہڈی تو ٹوٹ گئی ہے دوسری تو سلامت رہے نا. صحیح ہے نا؟ تو ہمارے یہاں بھی لوگ کیا کر رہے ہیں، ہر چیز میں، ہر چیز میں بھائی کولونجی، ہر چیز میں بس سنا مکھی دے دو، بس شہد دے دو. حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. حدیث کا مطلب ہے کولونجی میں شفا ہے. کیسے ہے، کتنی مقدار میں کھانی ہے، کس وقت کھانی ہے، کس نے کھانی ہے، یہ تفصیل تو میڈیکل سائنس بتائے گی. حدیث میں ایک اشارہ دے دیا، بھائی اس میں دوائیت کا عنصر ہے بس. آپ نے کیا کیا کہ جو سنا مکھی کا، جو کورونا کا مریض ہے سنا مکھی کھلا کھلا کے اس کو جلاب لگا کے اس کی جو امیون سسٹم ہے اور کمزور کر دیا اس کو. جیسے شہد کا مریض آیا، آپ نے کہا شہد میں قرآن میں آتا ہے شفا ہے، آپ نے پوری بوتل اس کو پلا دی، وہ مر گیا. وہ کیا ہوا؟ مر گیا. تو مرے گا نا شہد. جب آپ شوگر کے مریض کو شہد پلاؤ گے تو شوگر کا لیول کیا ہو جائے گا؟ ہائی. اور اب وہ مر گیا تو لوگ آپ کو پکڑ رہے ہیں، بھائی تو شوگر تھی پہلے، تو نے اس کی شوگر اور بڑھا دی. آپ کے قرآن میں آتا ہے شہد میں شفا ہے، تم قرآن کا انکار کر رہے ہو، تم دائرہ اسلام سے خارج ہو. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ اس کو یہ کہا جائے گا قرآن میں اللہ نے اشارہ دے دیا کہ اس میں شفا ہے. شوگر کے مریض کو کیسے شفا ملے گی؟ اس کے طریقے الگ ہیں، اور بہت سے طریقے تو ابھی دریافت ہی نہیں ہوئے نا. شوگر کے مریض کو ایسے تھوڑی کوئی ممکن ہے کسی دوا میں کھلا کے ملاؤ. اور یہ بھی ممکن ہے کہ شوگر کے مریض کی شفا کا مطلب یہ ہو کہ جو چینی سے بچ کے شہد کھائے گا تو شوگر کی بیماری کا حملہ کا خطرہ کم ہو جائے گا اس پہ، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. تو 10 مطلب نکل سکتے ہیں. آپ نے ہر ایک کو وہی کل ایک ڈاکٹر اتنے پریشان، انہوں نے کہا یار لوگ اس طرح کی حدیثیں سن کے کرونا وائرس میں احتیاطی نہیں کر رہے، بس وہ سنا مکھی اور چیلنج ہو رہے ہیں کہ جو صبح سنا مکھی کھلا دو شام تک ٹھیک نہ ہوا تو 1 کروڑ روپے دوں گا. میں نے کہا جا کے فوراً 1 کروڑ روپے نکالو ان سے. تو صحابہ کے دور میں بھی حکیم ہوا کرتے تھے، میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے. تو اللہ کے نبی نے اشارہ دے دیا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا، کس کو ہوگا، کس وقت ہوگا، کتنا ہوگا، یہ تفصیل ہمیں نہیں بتائی. ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی پر کہ کولونجی میں ہر بیماری سے اللہ نے شفا رکھی ہے. کیسے رکھی ہے میڈیکل سائنس بتائے گی آپ کو. صحیح ہے نا؟ یہ مولانا صاحب نہیں بتائیں گے آپ کو، یہ کون بتائے گا؟ شہد میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے. کیسے رکھی ہے، کس مقدار میں رکھی ہے، کس وقت کھانا ہے، یہ میڈیکل سائنس بتائے گی، یہ مولانا بولو بھائی نہیں بتائیں گے آپ کو. صحیح ہے نا؟ تو اب ہر ایک کو کیڑوں کی دوا نہ دیا کریں. ٹھیک ہے؟ اور کیا بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، تو جمعے کے دن مرنے میں فائدہ ہوتا ہے، بس اتنا ہمیں پتا ہے. پورا ہی بخشا جاتا ہے ایسا نہیں ہے بھائی. اللہ بخش دے تو الگ بات ہے. جیسے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اب آپ صرف کولونجی کے چند آنے چبا دو گے تو اٹیک نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے بھائی. اب تو وہ دوائیں بھی کھانی پڑیں گی. اور آپ نے 15 سال جو میرے مشورے پہ 2-2 پراٹھے صبح کھائے ہیں دیسی گھی کے، یا سوری دیسی گھی کے نہیں، وہ جو ہوٹل کے، تو وہ بھی اثر کریں گے 15 سال کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب کچھ ہوگا. تو اس لیے کولونجی بھی کھائیں، اور پہلی بات تو یہ کہ ان تمام بڑی بڑی چیزوں سے احتیاط کریں. تو اسی طرح اصل چیز ہے گناہ. دیکھو زہر، کولونجی میں شفا ہے، لیکن آپ نے کہا میں ایک چٹکی کلونجی کی بھی لوں گا، ایک چٹکی زہر کی بھی کھاؤں گا، کیونکہ زہر سے جو بیماری آئے گی کلونجی سے شفا مل جائے گی. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ تو اسی طرح بھائی کلونجی میں شفا ہے بشرطے کہ زہر سے بچے، نقصان دہ چیزیں نہ کھائے، پھر شفا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو جمعے کے دن مغفرت ہو جاتی ہے مرنے والے کی، بشرطے کہ جو زہر آخرت کے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے نا، یتیموں کا مال کھانا، والدین کے حقوق ادا نہ کرنا، اس زہر سے بچے. تو پھر جو چھوٹی موٹی جراثیم ہے نا، وہ جمعے سے کیا ہو جائیں گے؟ وہ معاف ہو جائیں گے. تو صغیرہ گناہ، چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں، وہ لیلۃ القدر میں مرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جمعے میں مرنے سے بھی معاف ہوتے ہیں. جمعے میں مرنے سے تھوڑے والے جراثیم، لیلۃ القدر میں تھوڑے اور اسٹرانگ جراثیم مر جاتے ہیں. لیکن یہ جو آپ جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہو بہنوں کی وراثت کے، حج فرض ہوا وہ نہیں ادا کیا آپ نے، ماں باپ کو ستایا، یہ اتنے بڑے بڑے جراثیم ہیں، یہ لیلۃ القدر کا اسپرے ان پہ کام، بولو بھائی، نہیں کرتا. تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں جو توبہ کا طریقہ بتایا ہے اور حقوق العباد ہیں تو وہ واپس کرنے پڑیں گے، وہی طریقہ ہے. بعض لوگ بہت غلوف کرتے ہیں، جو بھی لیلۃ القدر میں مر گیا بس وہ ڈائریکٹ جنت میں، ایسا نہیں ہے. اور یاد رکھو جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو کھلے عام، تو شریعت نے اس کو فیور کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. دیکھو خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، پوری امت کا اجماع ہے، لیکن نبی نے نہیں پڑھا، نبی نے نہیں پڑھا. حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین تھے نا، آپ سے زیادہ کسی کو ترس آیا ہوگا خودکشی کرنے والے پر، لیکن آپ نے نہیں پڑھا، بائیکاٹ کیا. کیوں؟ لوگ اس جرم کو ہلکا نہ سمجھے. تو ہم ایک جانب تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ترس کھانا ہے، دوسری یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ترس کھانے سے معاشرے میں یہ جرم کیا ہو رہا ہے پروموٹ. تبھی الحمدللہ میں کبھی خودکشی کرنے والی کی حمایت نہیں کرتا، نہ کبھی اس پہ ترس کھاتا ہوں. میرے پاس آتا ہے نا، وہ بیچارے ایک حالات سے تنگ آ کے کھمبے سے لٹک گیا، مار دیا، ہائے 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 بیچارے. میں نے کہا اتنا مظلوم نہیں تھا، اگر اتنا نیک ہوتا تو قبر میں چترول لگ رہے ہوتے اس کے. ارے سب سے پہلے تو اللہ کو ترس آتا نا اس کے اوپر. حدیث میں آتا ہے جو خودکشی کرتا ہے برزخ میں وہی عذاب اس کو قیامت تک دیا جائے گا. یہ جو ابھی بالی ووڈ کے ایکٹر نے خودکشی کی ہے نا رسا لٹکا کے، تو حدیث کے مطابق آپ اس کی لاش کو جلائیں یا نہ جلائیں، قبر میں دفنائیں، جو بھی کام کرتے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قیامت کا عذاب بعد میں، قیامت تک یہ اسی طرح اپنے آپ کو پھندے سے لٹکا کے مارتا رہے گا. اللہ اس میں جان ڈالیں گے، برزخی زندگی میں ہوتا ہے یہ کام، باڈی کو نہیں پتا چلتا. اس پر ایک پورا بیان میرا تفصیل سے ہو چکا ہے. برزخ میں اللہ اس کی روح کو جسم دیں گے، اسی طرح اللہ کہیں گے لٹکو مارو اپنے آپ کو، تڑپے گا، مرے گا، پھر پھندہ لٹکے گا. حدیث میں آتا ہے جس نے پہاڑ سے گرا کے اپنے آپ کو مارا تو قیامت تک اللہ اس کے لیے پہاڑ قائم کرتے رہیں گے، وہ اس پہ گرا کے اپنے آپ کو مارتا رہے گا، مرے گا، پھر اللہ زندہ کریں گے، پہاڑ پہ چڑھائیں گے، پھر گرائیں گے اس کو، قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا. تو خودکشی کرنے والے پہ کبھی ترس نہ کھایا کریں، یہ جرم ہے، اور پاکستانی قانون کے حساب سے بھی جرم ہے. خودکشی کرنے والا اگر بچ جائے اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی جا سکتی ہے، اریسٹ ہو جائے گا فوراً. بہت سی خواتین سوسائڈ کرتی ہیں شوہر کے سسرال کے حالات سے تنگ آ کے. حالات تو ہوتے ہیں سسرال کے بڑے بڑے خراب بھی ہوتے ہیں. آپ کو خودکشی کرنے کی اجازت، بولو بھائی، نہیں. تو میاں آتے ہیں میرے پاس کہتے ہیں میری بیگم دھمکی دے رہی ہے خودکشی کرنے کی. میں نے کہا ریکارڈ کرو بیگم کی دھمکی، ایف آئی آر کٹوا کے اندر کر دو اس کو، سیدھی سی بات. اور کیا یہ مذاق ہے کیا؟ اگر یہ پی لے زہر تو شوہر کا تو بیچارہ چوڑے میں آ گیا. اس لیے کہ پھر یہ بتانا کتنا مشکل ہوگا کہ اس نے نہیں مارا، خود مری ہے. پھر اگر مر گئی تو پھر وہ ایک نئی ٹینشن کھڑی کہ اس نے اتنا ٹارچر کیا ہوگا کہ بیچاری نے اپنے آپ کو مار لیا. تو کوئی بھی غم ہو آپ کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. شوہر اتنا بڑا ظالم ہے، طلاق لو بھائی، اسے خلا مانگو، گھر سے بھاگ جاؤ. اگر ظالم ہو ایسا نا وہ بھاگ جائے بلا وجہ، کوئی اتنا ٹارچر کر رہا ہے تو بھاگنے کا آپشن ہے آپ کے پاس، گھر سے بھاگ جائیں آپ، کہیں بھی جا کے پناہ لے لیں. مارنے کی اجازت نہیں ہے اپنے آپ، قتل نہیں کر سکتے آپ. قتل کیا تو اللہ پھر جو لٹکائے گا نا وہ شوہر کے لٹکانے سے زیادہ ہوگا. تو مارنے کی اجازت نہیں ہے کیسے بھی غم ہو. اور پھر ان کو تو کوئی غم بھی نہیں ہوتے کمبختوں کے، کھا رہے ہوتے ہیں صبح پراٹھے، بس ایک محبت ناکام ہو گئی تو لٹک گئے. چلو سسرال تو ٹینشن دیتا بھی ہے نا، اداکاروں کو کیا ٹینشن ہوتی ہے بھائی؟ تمہارے پاس عزت بھی ہے، تمہارے پاس دولت بھی ہے، تم نے چاند پہ زمینیں خرید کے رکھی ہوئی ہیں، یا خریدنے کی باتیں کر رہے ہو، مجھے نہیں پتا خریدیاں یا خریدنے کی باتیں تھی، تو اتنے آپ ہائی پروفائل آدمی ہو اور آپ غموں سے پتہ نہیں کون سے غم آپ کے لگ گئے کہ آپ لٹک کے ہلاک ہو گئے. اس کا مطلب آپ لوگوں میں عدم برداشت پیدا کر رہے ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ لوگوں کو بزبان حال لٹکنے کی ترغیب دے رہے ہو. یہ آپ نے جرم کیا ہے، اس لیے یہ آپ کی روح امن میں رہے، شانتی میں رہے، یہ بالکل ضرورت نہیں ہے. صرف آپ اتنا بول سکتے ہو بھائی کہ جو ہے نا یہ ہمیں افسوس ہوا کہ لٹک گئے، لیکن اچھا کام محترم نے نہیں کیا، اور اس سے لوگوں کے حوصلوں کو کیا کیا ہے، پست کیا ہے، نوجوانوں کو لٹکنے کی ترغیب دی ہے، غلط کیا. اگر یہ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے ایف آئی آر کٹوا کے ہم تھانے میں بند کرائیں گے. اگر انڈیا کے لوگ اس طرح کے کمنٹس کریں نا تو ہم سلوٹ کریں ان کو. بالکل صحیح، انڈیا کے اداکاروں کو چاہیے، جتنے بالی ووڈ کے دوسرے ایکٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ اس ایکٹر نے جب خودکشی کی ہے تو آپ کمنٹ میں یہ لکھیں کہ یہ اچھا کام نہیں کیا. کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں تھی کہ جس پہ لٹکا جاتا، ہر ٹینشن کا حل بولو نا موجود ہے، اچھا کام نہیں کیا. اور اگر یہ محترم زندہ ہو کے دوبارہ آ گئے تو پولیس کو بتا کے فوراً کیا کرنا ہے ہم نے، کیونکہ جرم ایک تو اپنے آپ کو ہلاک کیا، آپ بھی تو ایک انسان ہو نا، تو انسانیت کے ناطے آپ پر لازم تھا کہ اپنی زندگی کی حفاظت کرتے. دوسرا، آپ نے لاکھوں لوگوں کو ترغیب دی ہے لٹکنے کی، کیونکہ اب آپ جتنے مرضی بیانات دیتے رہے خودکشی کے خلاف، نوجوان جو یہ لٹکتا ہوا منظر دیکھیں گے ان کے پاس ایک راستہ دکھا دیا آپ نے کہ یار اتنا بڑا آدمی جب لٹک سکتا ہے تو میرا غم تو اس سے بھی زیادہ ہے، اس کا غم میرے غم جیسا نہیں ہے. یہ اس کے پاس تو پیسہ بھی تھا اور شہرت بھی تھی اور جوانی بھی تھی، بیماری بھی نہیں تھی، سب کچھ تھا، میں تو بے روزگاری سے تنگ آیا ہوا ہوں، میرا تو ٹماٹر کا ٹھیلا بھی آج کل نہیں لگ رہا کوئی خریدنا، میری تو اس کی تو گرل فرینڈ بھاگ گئی تھی، میری تو سچی مچی کی بیوی بھاگ گئی ہوئی ہے. تو اس سے بڑے جس کو غم ہوں گے وہ کہے گا ہم تو آسانی سے لٹک سکتے ہیں. تو یہ ترغیب جرم کی دی کہ نہیں دی؟ اس لیے اللہ خودکشی کرنے والے پر ترس نہیں کھاتے، اللہ نے اس کے لیے اصول الگ بنایا ہے. تو اسی طرح خودکشی کرنے والے کا جنازہ مسلمان اگر ہو تو پڑھا جائے گا، مگر علاقے کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں شریعت کا حکم ہے کہ وہ اس جنازے کا بائیکاٹ کریں. اسی طرح کوئی بڑا گناہ گار ہو، کھلے عام ہو، چھپ کے گناہ کرنے والے کا تو حکم ہے شریعت میں پردہ ڈالو، چھپاؤ، کیسے ہی بڑھاؤ، کھلے عام جرم کر رہا ہے تو پھر اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس کو جنت میں پہنچانے کی کوشش بولو مت. کھلے عام زانی ہے، ڈاکو ہے، لاکھوں لوگوں کی جان لے لی اور مر گیا 27ویں رات کو، اب آپ کہہ رہے ہیں جنت میں جائے گا، یہ اس کا مطلب آپ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کہاں جائے گا، لیکن کم از کم یہ بھی نہ کہیں کہ جنت میں جائے گا. اگر برے الفاظ سے یاد نہیں کریں تو اچھے الفاظ سے بھی یاد نہ کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ گورباچوف تھا نا جس نے افغانیوں کا خون کیا تھا، 16 لاکھ افغانی قتل کر دیے تھے اس نے رشیا کی جنگ میں. ارے جب روس افغانستان کی جنگ ہوئی ہے تو 16 لاکھ افغانیوں کا، یہ تو آن دا ریکارڈ ہے، باقی لاکھوں اس کے علاوہ ہیں جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، افغانستان کو کھنڈر بنا دیا. تو ایک صاحب گورباچوف پہ ترس کھا رہے تھے کہ اللہ کرے مسلمان ہو جائے، قیامت کے دن میں اس کی بخشش کرواؤں گا. تو ایک پٹھان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا گورباچوف ملے تو صحیح قیامت کے دن، دیکھتا ہوں. واقعی صحیح کہہ رہا تھا. او بھائی 16 لاکھ انسان مار دیے، لاکھوں عورتوں کی عزتیں تباہ ہو گئیں، قیامت میں ملے تو صحیح، دنیا میں تو کچھ نہیں کر سکتے، قیامت میں بھی چھوڑ دیں. واہ بھائی واہ، تو نہیں چھوڑیں گے، ملے گا چھوڑیں گے آپ لوگ؟ گورباچوف قیامت کے دن کہیں چھاؤں میں آ جائے بس، صبح تو ذرا سائڈ پہ آ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں بددعا کی تھی، بہت پہلے کوشش کی ہدایت پر آ جائے، اللہ نے کہا اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا، تو پہلی دعوت تو یہی ہے نرمی سے، قولا لہ قولا لینا، نرم بات کرنا، حالانکہ ہزاروں بچوں کا قاتل ہے لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ توبہ کی توفیق مل جائے. اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا، شاید سدھر جائے. موسیٰ کلیم اللہ نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں، ہر طرح سے فرعون کو سمجھا رہے ہیں میں تیرا خیر خواہوں. فرعون نہیں مان رہا، کہہ رہے معجزے دکھاؤ، معجزے دکھا دیے. فرعون نے کہا جادو ہے، جادوگروں سے مقابلہ کرواؤں گا، مقابلہ کروا دیا. جادوگروں نے خود گواہی دے دی، بھائی یہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے. جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دیے، پھر بھی اللہ نے مہلت دی، توبہ کر لے. اب پھر اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، جوؤں کا عذاب، ہر طرح کے عذاب بھیجے، جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے عذاب ٹل جاتا، دعا نہیں کرتے تو عذاب نہیں ٹلتا، صاف دکھا دیا. وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم، اللہ فرماتے ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، پھر بھی انکار کرتے رہے. بالآخر جب ظلم انتہا ہوئی ہے نا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی ہے اور ہارون علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اب فرعون کو تباہ کر دے، اور پہلا دعا میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ اس کو اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لے. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے، اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے، ایسا نہ ہو کہ اتنی بدماشیاں کی ہیں اس نے، اب جب اس کی ہلاکت کا وقت آیا اور ہمارا وقت آیا کہ ہمیں ظلم سے نجات ملے، پتا چلا یہ کلمہ پڑھ کے کیا ہو گیا مسلمان. اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا 99 سال میں بھی، تو اللہ پچھلا سب کیا کر دیتے ہیں، معاف. اے اللہ اب کلمہ پڑھنے تیرا اصول تو چینج نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھے گا تو نے تو معاف کرنا ہی کرنا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ اپنا اصول چینج کر لے تو، یہ تو نے کرنا نہیں ہے. موت سے پہلے پہلے جو توبہ کرے گا تو نے معاف کرنا ہے، یہ تو تیرا لگا بندہ اصول ہے، یہ اصول تو تیرا چینج نہیں ہو سکتا. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فرعون کے حق میں یہ اصول چینج کر لے، نا نا نا، یہ تو تیرا اصول ہے کہ مرنے سے پہلے جو توبہ کرے گا وہ توبہ قبول ہوگی، بشرطے کہ بالکل حالت نزا کی کیفیت میں نہ ہو. تو اب میں تجھ سے ایک دعا مانگ رہا ہوں، اب تو اس سے کلمے کی توفیق سلب کر لے، اس کے دل پر ایسی اسٹمپ لگا دے کہ اس کلمے کے علاوہ سب کچھ اس کی زبان سے نکلے، کلمہ نہ نکلے، اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے. تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام یہ جو دعا مانگ رہے ہیں، تو کیا موسیٰ علیہ السلام ظالم تھے؟ ہیں بھائی، کیا موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ فرعون زبردستی جہنم میں جائے، وہ کسی کو جلتا ہوا دیکھ کے خوش ہونا چاہتے تھے؟ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے بدگمان ہو تو پھر یہ ایمان خطرے میں ہے نا. پیغمبر ہر لحاظ سے کامل ہوتا ہے، پیغمبر میں کوئی فالٹ بولو نہیں ہوتا. یہی موسیٰ علیہ السلام ہے جو اتنے مظالم سہنے کے باوجود فرعون کی ہدایت کی کوشش میں لگے رہے کہ اب آ جائے، اب آ جائے، اب آ جائے. وہ ہزاروں بچوں کے قتل کو بھی بھولنے کے لیے تیار تھے، ہزاروں لاکھوں عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں اس کے لیے بھی تیار تھے، معاف کر دیں گے، لیکن فرعون تیار نہیں تھا. اب جب آخری وقت ہے، ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے، جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھے اس وقت تک اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے. کیونکہ جب عذاب دیکھے گا تو ایمان لانے سے فائدہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، عذاب دیکھنے کے بعد ایمان قبول نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا، اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعا میں نے قبول کر لی ہے. اب فرعون پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی، اب میں اس کو ایمان لانے ہی نہیں دوں گا. تو یہ بھی ایک آپشن ہے بھائی، یہ بھی ایک انداز ہے، سمجھ رہے ہو نا. تو اسلام میں بیلنس ہے، بعض لوگ اس طرف ہو جاتے ہیں، بعض اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ میں ہی ڈنڈا لے کے چڑھ جاؤ. وہ مولانا طارق جمیل صاحب اگر کسی حاکم سے ملنے جا رہے ہیں تو اس پر بھی اعتراض کہ علماء تو حکومت کے پاس نہیں جاتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام تو فرعون جیسے ظالم کے پاس گئے ہیں، تو مولانا طارق جمیل صاحب وزیر اعظم کے پاس نہیں جا سکتے. تو ایک طرف غلو ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ دوسری طرف غلو ہو جاتا ہے، اتنے میٹھے بن جاتے ہیں کہ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے تو بدعا کرنے کو بھی حرام کہتے ہیں کہ نہ 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 نہ، اور کوشش کرتے ہیں لیلۃ القدر میں مروا کے اس کو کہاں بھیجیں، جنت میں بھیجیں. لیلۃ القدر میں مرا جنت میں جائے گا، لیلۃ القدر میں مرا جنت میں جائے گا. او بھائی یہ جنت میں چلا گیا تو ان ہزاروں لوگ جو ہے نا ان پہ ترس کھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے دشمنی نہیں تھی، اپنی قوم سے محبت تھی، فرعون سے دشمنی میں نہیں بدعا کر رہے تھے فرعون کے خلاف، اپنی قوم سے محبت میں غیرت کی وجہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ یہ جنت میں چلا گیا تو میری قوم کے جو جذبات ہیں نا، جو ہزاروں صدیوں سے یہ ظلم کر رہا ہے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، کچھ ہمارا بھی خیال کر لے، ہم چاہتے ہیں کہ لٹکے کمبخت یہ. تو یہ بھی غیرت ہوتی ہے بھائی. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلو. میں بار بار کہتا ہوں اگر میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہیں جس اسٹائل سے، اسی اسٹائل کی اسپیڈ اور بڑھاتے پھر، ٹھیک ہے، اسپیڈ اور بڑھاتے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بیلنس رہنا چاہیے. یہ اسٹائل بھی ہے تو وہ والا اسٹائل بھی ہے، تو دونوں ہیں. نبی کے پاس بھی یہ دونوں طریقے تھے، آپ نے بددعائیں بھی کی ہیں. فتح مکہ کے دن آپ نے اعلان کیا سب کو معاف کر دو. ابن خطل ایک بڑا ظالم تھا، وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے پناہ مانگ رہا تھا. آپ نے فرمایا ابن قتل کو جہاں پاؤ قتل کر دو. لوگوں نے کہا وہ تو بیت اللہ کے غلاف پڑا. فرمایا وہیں اڑا دو اس کی گردن. یہ بھی ہے نہیں آ رہی سمجھ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو پکڑا, دشمن تھا, جنگ میں آیا ہوا تھا, جنگ میں گرفتار ہوا, حکم دیا اس کو قتل کر دو. اس نے کہا میری 6 بیٹیاں مجھ پہ ترس کھائیں, میری 6 بیٹیاں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ نے ترس کھایا, چھوڑ دیا. یہ نبی کا جمال ہے. غیر مسلم جو اس وقت کے غیر مسلم تھے نا بڑے سخت تھے, نہیں نہیں بس مارنا, بیٹیاں تیری ہیں ہماری تھوڑی ہیں, کوئی بات نہیں کسی کی بھی ہیں, ہیں تو انسان نا, اور باپ چاہے کافر ہو بیٹیوں کے لیے تو بہرحال خیر خواہ ہوتا ہے نا. تو اتنا بڑا مجرم تھا وہ, اس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا, لیکن اللہ کے نبی نے 6 بیٹیوں کا جب اس نے واسطہ دیا تو آپ نے کیا کر دیا, معاف کر دیا. یہ صفت رحمت ہے نبی کی, رحمت للعالمین. دوبارہ کمبخت سازشیں کرتا ہوا پکڑا گیا ہے بھائی, اس کو یہ نبی کی رحمت ہضم نہیں ہوئی, دوبارہ پکڑا گیا. آپ نے پھر دیکھا بھائی تو ہم نے تجھے معاف کیا تھا, تجھ پہ رحم کیا تھا, اور تو پھر ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. آپ نے حکم دیا گردن اڑا دو. اس نے پھر کہا میری 6 بیٹی ہیں. آپ نے فرمایا اڑا دو. یہ نبی کی کیا ہے سیاست, نہیں آ رہی بات. پھر آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مومن کو ایک سوراخ سے دو دفعہ ڈسا نہیں جا سکتا. اگر ہم نے پھر چھوڑ دیا یہ کہیں گے یہ مومن تو بڑے بیوقوف ہوتے ہیں, ان دو آنسو بہاؤ ترس کھا جاتے ہیں یہ. بھائی تجھے خود اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں ہے, تو اب بھی سوال پیدا ہوتا ہے بیٹیاں تو یتیم ہو گئی نا, تو بھائی پہلے اپنے لوگوں کو تو یتیم ہونے سے بچاؤ. اگر اس کو چھوڑ دیا تو ہمارے بندے مارتا رہے گا, تو یہ ان کی بیٹیاں کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں کیا؟ ہم تیری بیٹیوں کا خیال کریں, اپنی بیٹیوں کا خیال کریں. تو یہ ہے بیلنس جو آج مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, شارٹ. رحم دل ہوں گے تو کتوں پہ کے خلاف میرا بیان, میں نے کتوں کے خلاف بیان کیا تو جو رحم دل لوگ ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں یار کتوں کو مارنے کا حکم دے رہے ہیں, توبہ توبہ استغفر اللہ. کتوں پہ ترس آنا شروع ہو گیا, اور سخت دل بنتے ہیں تو اتنے کہ ماشاءاللہ وہ کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں, ان لوگوں پہ ترس. دو مرغیاں ہماری لے گئے, مفتی صاحب پہ ترس, اور وہی زیادہ انڈے دیا کرتی تھیں. آپ کہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ جب مرغیاں شارٹ ہوئی ہیں تو انڈوں کی تعداد میں غیر معمولی کمی آئی ہے, اور لوگوں کو کاٹ رہے ہیں, پاگل ہو رہے ہیں. کتے کا پتا تھوڑی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ پاگل ہے کہ نہیں ہے, یہ تو کتوں کو ہی پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ پاگل ہے یا نہیں ہے. تو کتا ہی ٹریس کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ پاگل ہے اور کتنا ہے. تو عجیب حساب ہے یار, کتوں کو قتل کرنے کا ہم نے حکم دیا کہ ایم سی والوں کو چاہیے ان کو ماریں, تو اس پہ ترس آ رہا ہے کہ کتوں کو تو اسلام نے حکم دیا کہ پانی پلاؤ ان کو. ایک طرف اتنے رحم دل, اور سخت دلی اتنی ہے کہ وہ کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں, بائکوں والے ٹکرا ٹکرا کے گر رہے ہیں, ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں, ان بائکوں والوں پہ ترس نہیں ہے. یہ ہے تو اسلام معتدل چیز مذہب ہے, وہ اعتدال سکھاتا ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت زیادہ ہو گیا بس.